اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری نشست کا ہم آغاز سورۃ الصف سے کر رہے ہیں. 10 مدنی سورتوں کا مطالعہ جاری ہے، اور اب جو آپ نوٹ فرمائیں گے کہ جو 6 سورتیں آگے آ رہی ہیں، یہ دو دو رکوں پر مشتمل، یہ آپس میں دو دو سورتیں ہیں کہ جو جوڑوں کی شکل میں ہیں. اور جس طرح سے یہ سورۃ صف اور سورۃ جمعہ جو اگلی سورت ہے، یہ دونوں مل کر جوڑا بنتی ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دو پہلوؤں کو اپنے اندر یہ سموئے ہوئے ہیں دونوں صورتیں. یعنی سورۃ صف، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے ایک دفعہ پھر، اور سورۃ الجمعہ میں انشاءاللہ اس مقصد کی اچیومنٹ میں جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، آپ کی میتھڈالوجی تھی، انشاءاللہ وہ سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 میں، وہ اس کی مرکزی آیت ہے، اس میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے. یہاں پر یہ بات نوٹ کریں کہ دو چیزیں میرے اور آپ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. ایک چیز یہ کہ میرا اور آپ کا مقصد کا جو ہے وہ تعین ہو جائے، کہ میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے. تو یہ مقصد کا تعین ایک بڑی اہم چیز ہے، اور دوسری چیز کہ مقصد کا تعین ہونے کے بعد اس مقصد کو حاصل کرنے کا جو طریقہ کار ہے، میتھڈالوجی، وہ کلیئر ہو جائے. یہ دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور یہ دونوں صورتوں میں یہ دونوں چیزیں میرے اور آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. سب سے اعلیٰ ترین مقصد میرا اور آپ کا وہی ہو سکتا ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول کا مقصد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے اوپر تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو لہٰذا آپ کا مقصد بعثت کیا تھا، سورۃ صف کی آیت نمبر 9، یہ اس کی مرکزی آیت ہے، انشاءاللہ اس میں ہم سمجھ لیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا عادلانہ نظام، اس کی تنفیذ، اسٹیبلشمنٹ آف دین، یہ آپ کا مقصد بیسٹ ٹھہرا. اور یہ جو ساری آیات ہیں سورہ صف کی، اسی مرکزی آیت کے گرد ہیں کہ جو کہ گھوم رہے ہیں. اب ابتدا میں اس اللہ نے کہ جس نے یہ مشن اللہ کے رسول کو دیا، آیت نمبر 9 میں اس کا تعارف ہے کہ جو کہ سب سے پہلے آ رہا ہے. جہاد و قتال کے موضوع پر یہ بڑی قرآن مجید کا ضربۃ السلام ہے، اس کا کلائمیکس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. پاکی بیان کی اللہ کی ہر اس چیز نے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ ہی غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. یعنی بندہ مومن کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے صرف تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ تسبیحات تو فرشتے بھی اس کی کر رہے ہیں، لہٰذا اشرف المخلوقات سے کچھ اور مطلوب ہے. وہ باتیں ہیں کہ جو انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں. یا ایوہ الذین آمنوا، ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے کہ اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو کہ جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اور اللہ کو یہ انتہائی بیزار کرنے والی بات ہے کہ تم وہ کہو کہ جو کرو نہ. بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں انشرح صدر نصیب فرمائے کہ یہ قول اور فعل کا جو تضاد ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، یعنی اس کے غصے کو بھڑکانے والا ہے. اب دیکھیں، ہم اپنی کیفیات کا جائزہ لیں، ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کی کیا معنی، اللہ بڑا ہے. لیکن کیا اللہ ہمارے گھر پہ بھی بڑا ہے؟ کیا اس 5-6 فٹ کے جسم پر بھی اللہ بڑا ہے؟ کیا انفرادی گوشوں میں بھی انسانیت کے اللہ بڑا ہے؟ اجتماعی گوشوں میں اللہ بڑا ہے؟ اسی طرح ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کو ماننے کا، لیکن اللہ کی مان کے نہیں دیتے، ماننے کو تیار نہیں. ہم دعویٰ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک، اس غلبہ دین کی جد و جہد میں وہ صرف ہوئی. لیکن یہ ہے کہ یہ جو بھی صحیح ہے اور کوشش ہے، یہ ہماری زندگیوں میں بھی ہے کہ نہیں؟ کیا واقعی یہ دعویٰ یعنی حب رسول کا یہ ہم صحیح بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے عمل میں اس کی یعنی اظہار ہے کہ نہیں؟ یہ ہے اصل چیز. لہٰذا یہ بھڑکانے والی بات ہے اللہ کے غضب کو کہ تم وہ کہو کہ جو کہ کرو نہ. اب اللہ تعالیٰ کو محبوب کون لوگ ہیں؟ فرمایا جا رہا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. بے شک اللہ تعالیٰ تو محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو کہ جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں صف باندھ کر. کان نہ ہوں بنیان و مرسوس، کہ گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یعنی اسلام میں سب سے بڑی نیکی، یہ آئے بر میں ہم مطالعہ کر کر آئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، اس میں بھی ہائیسٹ گڈ آف پائٹی کیا ہے؟ نیکی کی چوٹی، کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے جدوجہد میں اگر نظام باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ ازمائی کرنے کا مرحلہ بھی آ جائے تو ڈٹ جایا جائے. اور یہ قتال فی سبیل اللہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین اسلام میں کہ جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے. اور یہ لازمی بات ہے کہ قتال جو ہے وہ ڈے ون سے شروع نہیں ہوتا. قتال سے پہلے کے جو بھی مراحل ہیں جس کا جامع عنوان وہ پھر جہاد فی سبیل اللہ وہ بنتا ہے. یہ جہاد کی اعلیٰ ترین منزل قتال ہے. وہ افضل جہاد کیا ہے، اس کے پیچھے کے جو بھی مراحل ہیں وہ کیا طے ہوں گے، تو اس کے لیے پھر ہمیں سامنے اللہ کے رسول کا وہ اسوہ ہے کہ جو کہ رکھنا ہوگا، آپ کی میتھڈالوجی وہ رکھنی ہوگی. تو لہٰذا یہ پورا ایک ذہن میں چیز ہے کہ جو کہ اجاگر رہنی چاہیے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جو خانقاہی نظام سے نکل کر جو ایک یعنی انقلابی نظریہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو محبوب ہیں وہ لوگ کہ جو کہ قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں، کہ جیسا کہ یعنی صف در صف ہو کے کان نہ ہوں بنیان مرسوس، کہ گویا کہ جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اب اسی صورت میں جہاد کا لفظ بھی آ جائے گا، تو قتال اور جہاد کا جو بھی یہ فرق ہے وہ بھی ہمارے سامنے واضح رہنا چاہیے. اور پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا، کتاب کا حوالہ بھی آ گیا، جہاد فی سبیل اللہ مدارج مراحل، انشاءاللہ یہ آپ کو مکتبے پہ اویلیبل ہوگی. فرمایا کہ اب ذرا چار آیتوں میں سابقہ امت کی تاریخ سے عبرت ہے کہ جو کہ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کو دلائی جا رہی ہے. یہ دین کی اشاعت اور اقامت کی ذمہ داری سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کی بھی سپرد کی گئی تھی، کس طرح سے انہوں نے پہلو تہی برتھی، عزت دی اپنے رسولوں کو. تو لہٰذا یہ تین ادوار ان کے بیان کیے جا رہے ہیں بطور عبرت. پہلا دور کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان موجود ہیں، وہ اس قالا موسیٰ لقومی، اور یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم ہے میری قوم لم تؤذوننی، تو مجھے کیوں اذیت دیتے ہو. اور سب سے بڑی اذیت آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی، سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا، یعنی اتنی چہیتی قوم، انی فضلتکم علی العالمین، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کو میں نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، فرعون کے چنگل سے آزادی، سمندر پھاڑ کر خوش راستہ نکال کر آزادی نجات دلائی گئی، صحرائے سینا میں من و سلوا اترا، بادلوں کا سایہ ہوا، بارہ چشمے پھوٹ نکالے گئے، اور ایک حکم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آیا اللہ کی طرف سے کہ بھئی ارض فلسطین تمہارے آبا اجداد کی زمین، اس کو چھڑاؤ کفار سے، مقابلہ کرو. تو بزدلی دکھا دی، فذهب انت و ربک فقاتلا ان هاہنا قاعدون. تو یہ وہ اذیت تھی کہ جو کہ موسیٰ کی قوم نے علیہ السلام کو دی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، وقت تعلمون انی رسول اللہ علیکم، حالانکہ تم جانتے ہو کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، وہ اصول کے جو کراس ریفرنس میں پہلے بھی ہمارے سامنے آتا رہا، اب وہ یہاں بات آگے سورہ صف میں کہ یہ جب بھی قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی دل پر اور یہ ہے کہ ان کی سماعت پر، تو شیطان خیال ڈالتا ہے کہ بھئی جب اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی تو بندے کا کیا قصور ہے. لہٰذا یہ بات ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ جب بندہ خود ٹیڑھ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر یہ مہر لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندہ ٹیڑھ اختیار کرے، شیطان کے راستے پر جائے. اس نے تو ہدایت کے سامان اور نیکی اور بدی کے راستے سجا دیے، اس کو واضح کر دیے. تو یہ اصول ذہن میں رکھیں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، پس جب انہوں نے خود ٹیڑھ اختیار کی تو پھر اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو، نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد دوسرا دور ہے بنی اسرائیل کا کہ جب آخری رسول ان کے درمیان یعنی بنی اسرائیل کے درمیان وہ موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو کہ جب کہا فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام وسلام علیہا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول، اور یہ یعنی اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ جو تمہارے پاس پہلے سے تورات موجود ہے، اور وہ مبشرا برسول، اور میں ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کس رسول کی بشارت دی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہوئی پہلو آمنہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا. آمنہ بی بی آمنہ کے بدن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، جو کہ دعائے خلیل یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، اور نوید مسیحا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بشارت، اس کا نتیجہ کہ اللہ کے رسول وہ مبعوث ہوئے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول کی بشارت دینے والا ہوں، یاتی من بعدی کہ جو میرے بعد آئیں گے اسمہ احمد اور ان کا نام احمد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءہم بالبینات جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس روشن معجزات کے ساتھ آئے، قالوا ھذا سحر مبین تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو کھلا جادو ہے. اب اس کے بعد تیسرا دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے کہ جو کہ ہو چکی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہو یدعى الى الاسلام کہ جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے. اللہ کے رسول اب آگے ہیں جو اسلام قبول کرنے کے حوالے سے وہ ہدایات ان کے سامنے واضح کر رہے ہیں. واللہ لا یهدی القوم الظالمین اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم یہ یہود و نصارہ تو یہ چاہتے ہیں دشمن اللہ کے ماننے والوں کے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو جو ہے وہ بجھا دیں. اور اللہ کا نور کیا ہے؟ یہ دین اسلام. لہذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نور تو نہیں بجھ سکتا. نور خدا ہے کفر کی حقیقت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے دین کو منہ کی پھوکوں سے بجھاتے ہیں. ان کی حیثیت کا ہے ان کی چالوں کی، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ منہ کی پھوکے ہیں، اور یہ منہ کی پھوکے یہ پہاڑوں کو ٹال نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی. واللہ متم نوری اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام کرنے والا ہے. ولو کرے حل کافرون خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اہتمام کیسے کرنے والا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا، آپ کا جو مقصد بعثت ہے وہ طے فرما دیا، اس شان کے ساتھ کہ قرآن میں تین مقامات پر ہم سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں. پہلی دفعہ ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں پڑھا، پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں ایز اٹ از الفاظ میں یہ مقصد بعثت اللہ کے رسول کا ٹھہرا، اور اب یہ ہمارے سامنے سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں آپ کا جو پرپز آف ڈیسنٹ ہے ہولی پروفیٹ کا وہ بیان کیا جا رہا ہے. وہ کیا؟ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق، وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا کامل ہدایت، ودین الحق اور حق پر مبنی دین نظام عدل دے کر. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلی، کہ تاکہ اس نظام عدل کو آپ غالب کر دیں کل نظام حیات زندگی پر، تمام باطل ادیان پر. ولو کرے حل مشرکون، یہ خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. لہٰذا آپ کا مقصد بعثت یہ تھا، اور بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس مقصد بعثت کی اچیومنٹ کے لیے، ہم سب جانتے ہیں سیرت مطہرہ کتابیں آپ پڑھیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کس طرح سے اللہ کے رسول نے اس دین کی تکمیل کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے اپنی تجارت کو جو ہے وہ تشکیل کیا. ظہور نبوت سے لے کر آخری سانس تک آپ نے یہ مستقل کام ہے کہ جو کہ دیا ہے، دعوت دین اقامت دین، دعوت دین اقامت دین. اور میں عرض کروں کہ 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے، صحابہ کرام وہ قیمتی روحیں وہ جانے کہ جو اللہ کے رسول نے اس مشن کی جو تکمیل میں آپ نے یہ جانے ہیں کہ جو کہ قربان کی ہیں. کس طرح سے احد کے مقام پر آپ کا دندان مبارک شہید ہوتا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے. مکے میں کس طرح سے ابو جہل بدبخت عین نماز کی حالت میں پندہ ڈال کر جب وہ آپ کو بھیجتا ہے، یہ ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کی. طائف کا موقع یاد کریں، 13 سال کی جو بھی مکی دور، اتنا ظلم نہیں ہوا کہ جو ایک دن طائف میں جب وہ آپ کو دیکھنا پڑا ہے، تاک تاک کر جو ہے وہ بدباشوں نے پتھر مارے، اللہ کے رسول کے نالین مبارک جو ہے وہ خون آلود ہوئے، آپ بوہیوش ہو کے گرے ہیں، ریتیلی زمین پر جب وہ گھسیٹا گیا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. صحابہ کرام بھی پیچھے نہیں تھے، کس طرح سے خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ انگاروں پر لیٹ رہے ہیں ننگی پیٹھ، اور فرماتے ہیں کہ کھال کٹتی ہے اور چربی پگھل کر وہ انگارے ٹھنڈے ہوتے ہیں. کس طرح سے حضرت بلال کو امیہ بن خلف مار مار کے تھکرا ہے، عرب کی ریتیلی زمین پر ننگی پیٹ لٹا کے اوپر بھاری پتھر رکھے اور حضرت بلال احد ان احد کہتے نہیں تھک رہے. کس طرح سے حضرت یاسر کو ان کے دو ہاتھ جو ہے وہ دو مختلف اونٹوں پر باندھے گئے، دو پاؤں دو مختلف اونٹوں پر باندھے گئے، اور چاروں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں دوڑایا گیا، کیسے لاش کے پرچے اڑے ہوں. لیکن اللہ کے رسول کی طرف سے حکم تھا کہ مکی دور میں کہ اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے، تعداد کو گین کرو، ان کو جواز فراہم نہ کرو باطل نظام کو کہ وہ تمہیں کچل دیں، ہاتھ نہیں اٹھانا، حق بات کہتے رہتے. یہ وہ قربانیاں ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج خدا نخواستہ، خدا نخواستہ اتنا اعلیٰ ترین مقصد اللہ کے رسول اپنا خون بھی بہا رہے ہیں، 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے بھی دے رہے ہیں، اور آج ہم اس مقصد سے پہلو تہی برتتے ہوئے اپنے کاروبار میں، اپنی دکانوں کو چمکانے میں، اپنے گھروں کی جو ہے وہ زیب و زینت کو اس میں بڑھانے میں لگے رہیں، پوری زندگی ہماری اس میں گزر جائے، اور دین جو ہے وہ مغلوب ہو اور دشمن جو ہے وہ اس کو پاؤں تلے اللہ کے احکامات کو رونتا رہے، تو بہرحال میں اور آپ ایمان کے کس درجے پر ہیں یہ ہمیں مجھے خود اپنا جائزہ لینا ہے، کہیں انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگیے، بڑی مبارک ساتھ ہیں۔ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ اقامت دین کی جدوجہد، اللہ کے رسول کا یہ دین جو غالب ہونے آیا ہے، اس میں یہ غالب ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری فرض کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے عائد فرمائی، اور فرض کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرض کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، اور میں تکرار نہیں کروں گا، صرف نشاندہی اور صرف اشارے کروں گا، اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم نے بات سمجھی سورہ شورہ کی آیت نمبر 13 میں بھی، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو، اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ دین قائم یہ نہ سمجھنا کہ اکیلے اکیلے جو ہے وہ تم کام کر کے اور دنیا سے رخصت ہو جاؤ اور سمجھو کہ بس کام ہو گیا، نہیں، اس دین کی اقامت میں ایک اجتماعیت وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، بغیر اجتماعیت کے یہ کام کسی نبی سے بھی نہیں ہو۔ یہ مثال ہے، یعنی بارہا ہمارے سامنے آئی، لہٰذا یہ ہے کہ اجتماعیت ایسی کہ جس کا ڈکلیئر گور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا، اس کی کوشش، اس کا جو دعوت اور تربیت کا محور مرکز وہ یہ قرآن مجید، طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ڈرائیو، اور یہ ہے کہ اس کی جو اساس ہے اجتماعیت کی وہ بیت سموتات پر مبنی ہو، اس کی قیادت، اس کے اندر آپ جو ہے وہ خوشبو محسوس کریں کہ واقعی وہ سنجیدہ ہے کہ نہیں، یہ معیارات دیکھیں، اس اجتماعیت میں شامل ہوں۔ تنظیم اسلامی کا پلیٹ فارم بھی آپ کے سامنے ہے، دیگر جماعتیں بھی خلوص کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پانچ معیارات ان کے اندر پائے جاتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب تو کھلے دل کے ساتھ کہتے تھے کہ ان میں شامل ہو کے اور اپنا یہ فریضہ انجام، بغیر اجتماعیت میں شمولیت کے یہ کام جو ہے یہ دینی فریضہ وہ ادا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دریچوں کو جو ہے وہ کھول دے، ذہنوں کے ہمارے یعنی دل میں یہ کشادگی جو ہے وہ نصیب فرما دے کہ ہم اجتماعیت میں شامل ہو کے اور اپنا یہ دینی فریضے میں پیش قدمی جو وہ کر سکیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں ضرورت ہے دین کی، اور یہ فریضہ ہمارا ہے۔ یہ دین تو اللہ کو غالب کرنا ہے، لیکن ہم انتظار میں بیٹھ جائیں تو ایک طرز عمل تو یہ ہے کہ جو کہ مومنانہ طرز عمل نہیں ہے، مومنانہ طرز عمل یہ ہے کہ دین کے غلبے کی راہ ہم ہموار کر کے چلے جائیں، دامے درمے سخنے اپنی جان مال وقت کی قربانی دے۔ اور یہ دین غالب ہونا ہے، اقبال نے بھی یہ یعنی خوشخبری ہمیں سنا دی اپنے اشعار میں کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، ظلمت رات کسی ماں پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے، اور شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ میں اور آپ، کیونکہ یہ تو دشمن بھی ایکسپٹ کر رہا ہے نا، ایچ جی ویلز کا مطالعہ کریں، کنسائز ہسٹری آف ورلڈ، اس میں وہ اعتراف کر رہا ہے کہ واحد ہسٹری میں، تاریخ میں وہ واحد مثال اللہ کے رسول کی ہے، یعنی انفرادی اور اجتماعی گوشے میں وہ دین کا نظام قائم کر دیا۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا حوالہ دیا، پہلے نمبر پر جو ہے وہ 100 یعنی پرسنالٹیز میں سے دی 100 نامی کتاب میں اللہ کے رسول کو نمبر 1 رکھتا ہے، وہ بھی اس بات کو قبول کر رہا ہے، تو دشمن قبول کر رہا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ کہ میں اور آپ کدھر کھڑے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کشادگی پیدا فرمائے۔ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، وہی اللہ کے رسول نے بھیجا اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، یہ قرآن دے کر، و دین الحق، اور حق پر مبنی دین نظام عدل دے کر، لیوظہرہ علی الدین کلی، کہ تاکہ آپ اس نظام عدل کو تمام باطل ادیان پر، کل نظام حیات زندگی پر غالب کر دیں، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ذرا انسانی ذہن کے قریب آ کر اور کلام کرنے کا انداز ہے، اور ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جو یعنی تجارت تو ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بھی تاجر آزاد ہوتے ہیں ایسی تجارت انہیں پسند ہوتی ہے کہ جس میں لاس نہ ہو، جس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ اور میرے اور آپ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے، میرا اور آپ کا مسئلہ اس زمین پر یہ نہیں ہے بڑا کہ بھئی چینی کی شارٹیج ہو گئی، پانی کا مسئلہ ہو گیا، اور یہ ہو گیا، اور ٹیکسز لگا دیے گئے. یہ میرا اور آپ کے لیے بحثیت مسلمان یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں. میرا اور آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں آخرت میں کیسے کامیاب ہو جاؤں. یہ ہے میرے اور آپ کے لیے، میں اس جہنم کی آگ سے کس طرح سے بن جاؤں، اس عذاب علیم سے مجھے نجات کس طرح سے مل جائے. یہ میرے اور آپ کے لیے بحثیت مسلمان سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب یہ واقعی اگر ہم اس کو اپنا مسئلہ سمجھ رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ رہنمائی فرما رہے ہیں انسانی ذہن کے قریب آ کر، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، ہل ادلکم علی تجارت، کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں ایک ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دے دے دردناک عذاب سے. اب اس تجارت کے دو کمپوننٹس ہیں، نمبر ایک تو منو نب اللہ و رسول، تو ایمان لاؤ گے اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. خطاب اہل ایمان سے ہے، کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ گے مطلب یہ ہے کہ وہ اقراروں باللسان سے آگے بڑھ کر، قانونی ایمان سے آگے بڑھ کر، اب وہ تصدیقوں بالقلب والا ایمان، وہ حقیقی ایمان تمہیں حاصل ہو جس کا اظہار عمل سے ہوتا. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور دوسرا کمپوننٹ اس تجارت کا کہ تم جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. اب دیکھیں یہاں اس یعنی صورت میں قتال کی بھی اصطلاح آ گئی پہلے رکوع میں، اب یہ دوسرے رکوع میں جہاد کی اصطلاح بھی آ گئی، اور یہ دونوں اصطلاحات ایک دوسرے کے مترادف استعمال ہو جاتے ہیں. لیکن اصول یہ ہے کہ اذ اجتمع تفرقا، یعنی جب دو اصطلاحات کہیں جمع ہو جائیں تو اب اس کے معنی کو جدا کیا جائے گا، سمجھا جائے گا. جس طرح سے اسلام اور ایمان کو ہم نے سمجھا سورہ حجرات میں، جمع ہو گئی تھی، اب یہاں پر بھی جمع ہے. تو مراد یہ ہے کہ جہاد تو ہوگا نفس سے، پھر آگے بڑھ کر بگڑے ہوئے معاشرے سے، اور پھر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائے. یہ وہ قتال، وہ اعلیٰ مرحلہ ہے، اور اس سے پہلے جو بھی اس کے پری ریکوزٹس ہیں وہ یعنی پورے کیے جائیں گے. فرمایا گیا کہ وہ تم جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یغفر لکم ذنوبکم، اس سے ہوگا کیا تجارت سے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. ومساکن طیبہ فی جنات عدن، اور ہمیشگی کے باغات میں وہ پاکیزہ مکانات میں. ذالک الفوز العظیم، یہی تو ہے شاندار کامیابی. واخرى تحبونها، ہاں اے لوگوں تم ایک اور بھی شے ہے کہ جو تمہیں بڑی محبوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ کی مدد آ جائے اور قریبی دنیا کی فتح بھی حاصل ہو جائے. تو اس کے لیے بھی خوشخبری دے دی گئی کہ وبشر المؤمنین، اے نبی آپ مسلمانوں کو اس کی بھی خوشخبری دے دیجیے. یعنی اصل تو اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری آخرت سنور جائے. ہاں تمہاری اس یعنی سرشت میں ایک چیز یہ موجود ہے کہ تم اپنی آنکھوں کے سامنے بھی کچھ فتح اور کامیابی دیکھنا چاہتے ہو، تو اے نبی اس کی بھی بشارت دے دیجیے آپ. لیکن اللہ کی نگاہ تو وہ آخرت کی کامیابی پر ہے. اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا انصار اللہ، دیکھو اللہ کے مددگار ہو جاؤ. یعنی جب ہم دین کی سربلندی کے لیے اپنی کوشش کریں گے تو یہ سب سے عظیم سعادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ گے. اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. تم اس کی کوشش کرو گے تو تم انصار اللہ ہے کہ جو کہ اس اعزاز پر پہنچ جاؤ گے. کونو انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار. اور ذرا یعنی پیچھے سے مثال دی جا رہی، کما قال عیسی ابن مریم علی الحواریین، کہ جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وسلام علیہ نے فرمایا تھا اپنے حواریوں سے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کا دین اس کو غالب کرنا ہے، اس کام میں کون جو ہے وہ میرا ساتھ دے گا. لازمات ہے کہ دین کا جو بھی ریپرزینٹیٹو اللہ کے رسول زمین پر ہوا کرتے تھے تو وہ یہی پکار ہے کہ جو کہ لگاتے تھے. ختم نبوت کے بعد اب یہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے، جب جب دین کے غلبے کی تحریک کوئی چلے گی تو اس اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے یہی منصوص مسنون اساس ہے کہ بھئی ایک بندہ وہ کھڑا ہوگا اور پکار لگائے گا اس دینی فریضے کی ادائیگی کے لیے، اور جو بھی ساتھ ہوں گے وہ بیعت کے ذریعے سے وہ کام آگے بڑھائیں گے. من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے لیے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار اللہ کی دین کی نصرت کے لیے. اور لازم بات ہے کہ اللہ کی دین کی جو نصرت ہے اس میں اصولی بات کیا ہے، وہ سورہ محمد میں ہم پڑھ کر آ گئے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرو گے، تو پھر اللہ کی مدد بھی ہے کہ جو کہ تمہارے شامل حال رہے. یہ اصولی بات ذہن میں رکھیں انشاءاللہ، تو پھر یہ امید ہے کہ جو کہ انسان کی بنتی ہے کہ جب میں آگے بڑھوں گا تو اللہ کی مدد بھی ہے کہ جو کہ شامل حال ہوگی. لہذا فرمایا حواریوں نے کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفت من بنی اسرائیل، پس ایمان لائی بنی اسرائیل کا ایک گروہ، وہ ایمان لے آیا، اس لبیک کہہ دیا اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول پر. وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے تو جب وہ انکار ہی کر دیا، یہود نے آپ کو ولد الزنا قرار دے دیا، مانے نہیں رسول. فیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو ہم نے پھر ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کیا، سو وہ جو ہے وہ غالب ہو گئے. اور یہ بات آپ ذہن میں ابھی بھی رکھ لیں کہ یہ جو یہود ہیں، یہ ان کے اوپر جو شیلٹر ہے وہ کس کا ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا، عیسائیوں کا. لیکن یہ ہے کہ سود کے ذریعے سے، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کے ذریعے سے یہود نے ان کو جو ہے وہ اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. اقبال انگلینڈ گئے تھے، وہ دیکھ کر آ گئے تھے، اور کیا فرمایا تھا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے. آج یہ عیسائی پوری جو بھی یعنی کمیونٹی ہے، وہ تو یہودیوں کے شکنجے میں ہے کہ جو کہ جکڑ کے وہ جو حکم دیتے ہیں، جہاں بمباری کا حکم دیتے ہیں تو لہٰذا وہاں پر وہ جنگ چھڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دشمنوں سے جو بھی یعنی ایک فہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ فہم ہمیں نصیب فرمائے. اب اس کے بعد دوسری بات، جب یہ یعنی مقصد بعثت واضح ہو گیا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، مقصد کا تعین ہو گیا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اس مقصد کی اچیومنٹ کے لیے، حصول کے لیے طریقہ کار کون سا ہو. لہذا وہ طریقہ کار وہی کہ جو اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ جمعہ میں اس کا جو ہے وہ بیان آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. الملک القدوس العزیز الحکیم، چار صفات اللہ تعالیٰ کی، اور یہ چار صفات کا تعلق اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار فنکشن سے جو وہ جڑتا ہے. اللہ کیا ہے؟ حقیقی بادشاہ. القدوس جو ہے وہ پاک ہستی. العزیز غالب، اور الحکیم حکمت والی ذات. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور وہی اللہ کے جس نے بھیجا امیوں میں، یعنی یہ بعثت خصوصی کا تذکرہ ہے، عرب کے لوگ کے جن کی طرف رسول نہیں آئے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے امی ان کو جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ جانتے نہیں تھے اللہ کی ہدایت، تو اللہ تعالیٰ نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول ہے کہ جو کہ بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب چار فنکشنز کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیات ہی، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں. اللہ کی صفت پہلی کیا تھی؟ الملک، اللہ حقیقی بادشاہ ہے، اور اللہ کی بادشاہ یعنی اس بادشاہ کے جو بھی احکامات ہیں، اللہ کی زمین پر اس کے ریپرزنٹیٹو اللہ کے رسول اس کے بندوں کو وہ آیات احکامات ہیں کہ جو کہ سنا رہے ہیں. اللہ القدوس ہے، پاک ہستی ہے، تو اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں زمین پر اس کے بندوں کے لیے؟ وہ یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، اللہ کے بندوں کو بھی پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جو ہے وہ العزیز ہے، جو چاہے حکم دے، جو چاہے احکامات نازل کرے. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ نمبر تین، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ اللہ کے بندوں کو اس کی شریعت کے احکامات ہیں کہ جو کہ سکھا رہے ہیں. اللہ الحکیم ہے، دانا ہستی ہے، کمال حکمت والی. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے حوالے سے؟ وَالْحِکْمَا، وہ دانش مندی حکمت کی باتیں ہیں کہ جو کہ اللہ کے بندوں کو جو ہے وہ سکھاتے ہیں. یہ وہ چار فنکشنز ہیں. یہ بھی اجازت قرآنی پہلی بات آئی، اللہ کے رسول کا مقصد بعثت تین مرتبہ آیا، اور اس مقصد کی اچیومنٹ کے لیے جو طریقہ کار ہے یہ چار فنکشنز، یہ بھی قرآن مجید میں چار مرتبہ آئے، دو دفعہ سورہ بقرہ میں، ایک دفعہ سورہ آل عمران میں، اور یہ چوتھی مرتبہ اب یہ سورت الجمعہ میں آیت نمبر دو اس کی مرکزی آیت. یہ چار کام اللہ کے رسول نے فرمایا. قرآن کی تلاوت آپ فرماتے تھے، اسی قرآن کی آیات کے ذریعے سے اب تزکیہ ہے. یہ حب دنیا، حب جا، جب یہ قرآن اندر گیا تو اب اندر کی جو زمین ہے اس نے صاف کی ہے، دل کی جو سختی ہے اس کو نرم کیا ہے. اور لازمات ہے کہ جب دل کی زمین نرم ہو گئی، تزکیہ ہو گیا، اب شریعت کے جو بھی احکامات آ رہے ہیں وہ اسے جو ہے وہ نعمت محسوس ہو رہے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کے احکامات ہیں کہ جو کہ شریعت کے پھر آپ نے سکھائے. والحکمہ، اور حکمت کی باتیں. یہ خود قرآن حکیم اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ حکمت پر مبنی کلام ہے، علم و حکمت کے موتی وہ ہم اس میں جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ چار فنکشنز ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے وہ اجتماعیت وہ تیار کی، وہ صحابہ کرام کے کردار کو جب وہ بنایا کہ جو کہ پھر باطل نظام سے ٹکرائے گئے، اور پھر یہ ہے کہ وہ وجال حق و وضحق الباطل کا نقشہ وہ سامنے آ گیا۔ وہ انسان من قبل لفی دلال مبین، اور اس سے پہلے یقیناً وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، یعنی فکر اور سوچ کی گمراہی، عقیدے کی گمراہی، عمل اور اخلاق کی گمراہی میں یہ مبتلا تھے۔ اللہ کے رسول آئے ہیں، تزکیہ فرمایا اور انقلاب شخصیات میں وہ برپا ہو گیا۔ وآخرین منہم، اور ان کے علاوہ بھی اور بھی کچھ لوگ ہیں، یعنی وہ بعثت خصوصی کا ذکر آیا، فی الامیین، خاص عرب کی سرزمین پر عرب والوں کے لیے یہ بعثت خصوصی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بعثت عمومی وہ کیا ہے؟ فرمایا وآخرین منہم، اور کچھ دوسرے بھی ہیں ان میں، لما یلحقو بہم، جو ابھی ان عرب والوں سے یعنی ملے گئے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا حضرت سلمان فارسی کی طرف، یعنی وہ عرب سے تعلق نہیں تھا، وہ تو فارس سے آئے تھے۔ لہذا یہ ہے کہ مطلب کیا ہو گیا کہ جو اب قیامت تک جو بھی اہل ایمان جہاں کہیں بھی ہوں، وہ جب دار اسلام میں داخل ہوں گے تو لہٰذا وہ آخرین منہم میں جب وہ شامل ہو جائیں گے، اور یہ بعثت عمومی اللہ کے رسول کی پوری انسانیت کی طرف ہے۔ فرمایا کہ وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب ہے، کمال حکمت والی وہ ذات، ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل، یوتی ہی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو شاندار فضل والا ہے۔ اب بنی اسرائیل کو بطور عبرت سامنے رکھے جا رہا ہے، ان کو بھی کتاب کی ذمہ داری، حامل کتاب بنایا گیا، لیکن انہوں نے وہ کوتاہی کی، ذمہ داری ادا نہیں کی، بطور عبرت ہمارے سامنے ان کی مثال رکھی جا رہی ہے۔ مثل الذین حمل التوراۃ، مثال ان لوگوں کی کہ جن کو حامل تورات بنایا گیا، تورات کی ذمہ داری دی گئی، خود بھی عمل کرو اور آگے لوگوں تک بھی پہنچاؤ۔ ثم لم یحملوها، تو پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو نہیں اٹھایا، تو اب اس یعنی اس برے عمل کی برائی کو بیان کرنے کے لیے اسی طرح کی کبھی مثال ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ کما سلیل ہیمار، ان کی مثال تو گویا گدھے کی طرح ہے، یا ہمیں اسفارا، کہ جو صرف اپنے پیٹ پر وہ کتابیں ہیں کہ جو کہ لادا ہوا ہے۔ اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ گدھے پر اگر فلاسفی کی کتابیں، فلسفے کی لاد دی جائیں، وہ فلسفہ یعنی فلاسفر نہیں بن جاتا۔ بالکل یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی کہ جو حامل کتاب بنائے جائیں اور وہ کتاب کی ذمہ داری ادا نہ کریں، نہ خود عمل کریں نہ دوسروں کو کرنے دیں۔ تو یہ مثال، کبھی مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور بری ہے مثال اس قوم کی بھی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ ہم یہاں غور کریں، تورات اور انجیل کے ماننے والوں نے کبھی بھی زبان سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نہیں مانتے تورات کو، انجیل کو۔ آج قرآن ہمیں دی گئی ہے، قرآن دیا گیا، ہم نے بھی آج تک زبان سے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے قرآن۔ مسئلہ کیا تھا؟ یہ کون سی تکذیب تھی؟ یہ ہے تکذیب عملی۔ زبان سے کہتے ہیں مانتے ہیں، لیکن عمل سے ایک نہیں مان کے دیتے۔ یہ قرآن کے ماننے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، اور تورات اور انجیل کے ماننے والے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی کہ اللہ تعالیٰ اس بد نصیبی سے ہماری حفاظت فرمائے، انشرح پیدا فرما دے کہ اس قرآن کی خدمت، اس قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے کم از کم مجھے اپنی زندگی میں یہ اوقات جب وہ فارغ کرنے کی اللہ توفیق دے دے۔ رجوع القرآن کورس ہے، 23 مئی سے شروع ہو رہا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، بڑی مبارک ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دل کے دریچے کھول دے اور ہمارے لیے سہولت پیدا فرما دے، اور ہمیں اس فہرست سے بچا لے کہ جو کہ تکذیب یعنی آیات کی اور عمل کے ذریعے سے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، اے نبی آپ فرمائیے کہ اے وہ لوگوں کے جو کہ یہودی ہوئے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں گھمنڈ ہے، زوم ہے کہ تم اللہ کے بڑے قریب ہو، اللہ کے بڑے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت، تو تمہیں پھر موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ بس تم ہی جنت کے لیے بنائے گئے ہو، جس بقول جس طرح سے یہود کہتے تھے کہ ہم تو جنت کے لیے بنائے گئے اور یہ جہنم تو ہمارے لیے ہے نہیں، یہ تو غیر یہودیوں کے لیے ہے۔ اچھا تم اگر اتنے محبوب ہو اللہ تعالیٰ کے، تو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ موت آئے اور تمہارے محب سے تمہاری ملاقات ہو جائے، تمہارا محبوب تمہارے سامنے ہو، اس سے تمہاری ملاقات ہو گئے۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو۔ لیکن حقیقت بھی چھٹا بٹا اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ان یہود کا، ولا یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم، اور وہ ہرگز ہرگز اس موت کی تمنا نہ کریں گے باسبب اس کے کہ جو بدعمالیاں اپنے ہاتھوں کی کمائی انہوں نے آگے بھیجی ہے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. قل, اے نبی ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, ان الموت الذی تفرون من, بے شک وہ موت کے جس سے تم فرار چاہتے ہو, بھاگتے ہو, بدکتے ہو, فانہ ملاقاتکم, بے شک وہ موت تو تم سے ملاقات کرنے والی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف کہ جو غیب اور حاضر کی جاننے والی ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر وہ تمہیں جتا دے گا جو بھی تم عمل کرتے رہے اس دنیا میں. اب پہلا رکوع جمعہ, یعنی یہ جو بھی سورۃ الجمعہ ہے اپنے نام کے اعتبار سے موضوع بھی مطابقت رکھتا ہے. پہلے رکوع میں جمعے کے دن قرآن کی پڑھنے پڑھانے کی جو حکمت ہے وہ بیان ہو گئی. اب جو ہے وہ دوسرے اس رکوع میں جمعے کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اذا نودیا للصلاۃ, جب بھی تمہیں نماز کے لیے ندا دی جائے, یا ندا سے مراد کیا ہے, اذان. کون سی نماز, اس کی بھی تخصیص فرما دی آگے کے الفاظ نے کہ یہ فجر اور ظہر کی بات نہیں ہو رہی, من یوم الجمعہ, یعنی جمعے کے دن جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, پس لپکو اللہ کے ذکر کی طرف. اور ذکر سے مراد کیا ہے, یاد دہانی. اور یاد دہانی بندوں کو کیسے ہوگی کہ جب ان کی زبان میں ان کو جو ہے وہ باتیں سمجھائے جائیں. عرب کے لوگ تھے, اللہ کے رسول عربی میں خطبہ دیتے تھے, انہی کی زبان تھی تو لہٰذا وہ سمجھتے تھے, تذکیر حاصل ہو جاتی تھی, نصیحت. آج جب یہ اسلام عرب سے عجم میں پہنچا تو لہٰذا پھر اسی حکم کے تحت کہ بھئی اب زبانیں تو عربی وہ کوئی نہیں جانتا, تو مقامی زبان میں جو ہے وہ پھر یعنی خطبات ہیں کہ جو کہ شروع ہوئے. عربی جو بھی سنت ہے خطبہ وہ برقرار رکھا گیا, دو خطبے, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ مقامی زبانوں میں بھی وہ تذکیر ہوتی رہے تاکہ اس حکم کی جو ہے وہ تعمیل ہو کہ جمعے کے دن اصل چیز کیا ہے, فاسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر یعنی جو یاد دہانی ہے, تذکیر, اس کی طرف لپکو. اور یہ وزر البیع کے جو الفاظ آگے آ رہے ہیں کہ خرید و فروخت بالکل جو ہے وہ چھوڑ دو. اور یہ دار العلوم کورنگی مفتی محمد شفیع رحم اللہ کا جو قائم کردہ ہے, ان کا یہ فتویٰ ہے دار العلوم کورنگی کا کہ جمعے کی جو پہلی اذان ہوتی ہے اس کے بعد ہر قسم کا جو بھی کاروبار ہے, لین دین ہے, وہ سب جو ہے وہ حرام ہے. سب کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ چھوڑیں, اپنے کاروبار کو بند کریں, شٹر ڈاؤن ہو, اور یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جب وہ حاضر ہو جائے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور بہرحال یہ جو صورتیں آ رہی ہیں دو دو کی صورت میں جوڑے, یہ الحمدللہ آسانی ہے کہ منتخب نصاب میں یہ صورتیں ہیں کہ جو کہ شامل ہیں. انشاءاللہ تفصیل آپ کو اس میں مل جائے گی. بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں آ رہی ہیں. فرمایا کہ فیضہ قدیت الصلاۃ, پھر جب نماز جمعہ سے تم فارغ ہو جاؤ, وہ نماز ختم ہو جائے, فن تشرو فی الارض, تو چاہو تو زمین میں دوبارہ پھیل جاؤ, وابتغوا من فضل اللہ, اور اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی اپنے کاروبار میں اجازت دے دی گئی, اگر چاہو تو نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے کاروبار جاری رکھ سکتے ہو, چاہو تو نہیں بھی جو ہے وہ رکھو, چھٹی کرو, یہ سارا اختیار دے دیا گیا. یہود کا معاملہ یہ تھا کہ پورے ہفتے کے دن جو ہے وہ ان کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی. مسلمانوں کو کہا گیا کہ نہیں, پہلی اذان جمعے سے لے کر اور نماز جمعہ تک بس اس میں کاروبار کی پابندی ہوگی, اس کے بعد چاہو تو کاروبار کرو, اللہ کی روزی تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا, اور نماز کے بعد بھی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد رکھو. کیا مطلب, یہ نہیں ہے کہ بس نماز میں اللہ کی یاد آ رہی ہے اور جب دکان پر بیٹھے ہیں تو ٹیڑھی ڈنڈی سے ٹول رہے ہیں, گھٹا کے دے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, نہیں, اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھو. لعلکم تفلحون, کہ تاکہ تم فلا پاؤ. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْكَ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور جب نبی وہ آپ کو دیکھتے ہیں, یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کوئی تجارت یا کوئی کھیل تماشا, تو وہ اس کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑتے ہیں, وَتَرَكُوكَ قَائِمًا, اور آپ کو جو ہے وہ کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. خاص ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے, یعنی پہلے ہوتا یہ تھا کہ نماز جمعہ وہ عیدین کی ترتیب پر ہوتی تھی, یعنی پہلے نماز ہوتی تھی اور پھر جو ہے وہ دو خطبے دیے جاتے تھے, پھر بعد میں یہ ترتیب جو ہے وہ چینج ہو گئی. لہٰذا اب جب یہ نماز جمعہ سے آپ فارغ ہو گئے اور اللہ کے رسول اب خطبہ دینے وہ کھڑے ہوئے, لہٰذا اس وقت کچھ قحط کے معاملات بھی مکے میں تھے, مدینے میں, تو لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ تجارتی قافلے کچھ آئے ہیں اور یہ ہے کہ ساز و سامان کے ساتھ, تو اب مسلمانوں نے بعض یہ سمجھا کہ بھائی اصل تو نماز تھی, اس سے فارغ ہو گئے, اب وہ چھوڑ کر قافلوں کی طرف اور مال تجارت کی طرف جو وہ بڑھ گئے. اللہ کے رسول کو خطاب کرتے ہوئے ایسے چھوڑ دیا. تو توجہ ہے کہ جو کہ دلائی گئی کہ جب انہوں نے دیکھی کوئی تجارت یا کوئی کھیل تماشا ان فضو الیہا تو وہ اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں. وترکوک قائما اور آپ کو جو ہے وہ اکیلا چھوڑ جاتے ہیں. قل اے نبی آپ فرما دیجئے ان سے صلی اللہ علیہ وسلم ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ. دیکھو بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے سے اور تجارت سے جو وہ بہت بہتر ہے. یعنی یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ تم صرف دنیا کے طلب کیا کیوں بنتے ہو, اصل جو فلاح ہے وہ تو اللہ کے دین میں ہے. دین سمجھا رہے ہیں اللہ کے رسول اور اس کی طرف کوئی تمہاری کوئی ذہن نہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں. آج بھی کیفیت یہ ہے نماز میں آتے ہیں امام صاحب سے یہ بھی کہا گیا بھائی وہ یعنی انڈیا پاکستان کا میچ ون ڈے کا بڑا لگا ہوا چل رہا ہے, ذرا چھوٹی صورتیں ہیں کہ جو کہ امام صاحب آپ پڑھائیے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ حادثات بھی ہیں کہ جو کہ اسی ہمارے معاشرے میں ان کانوں سے یہ باتیں ہمیں سنیں کہ امام صاحب تھوڑی چھوٹی صورتیں پڑھائیں, وہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہے کہ جو کہ بڑا سنسنی خیز چل رہا ہے. لہٰذا یہ کیفیات ہیں. اور یہ تو خیر وہ پڑھنے آ گیا وہ تو نمازیں ہی جو ہے وہ گول ہو جاتی ہیں اور دیدے پھاڑ پھاڑ کے وہ کرکٹ میچز ہیں کہ جو کہ دیکھے جا رہے ہوتے ہیں اور نماز سے بالکل غافل. اللہ تعالیٰ اس کھیل تماشے سے اور یہ جو غیر سنجیدگی ہے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. قل ما عند اللہ خیر من اللہ و من التجارہ. نبی سے فرمائیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے اس کھیل تماشے اور اس تجارت سے. واللہ خیر الرازقین اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اب اس کے بعد سورۃ المنافقون ہے اور یہ سورۃ المنافقون یعنی ایک جوڑا جو ہے وہ ختم ہو گیا سورہ صف سورہ جمعہ. اب دوسرا جوڑا ہمارے سامنے آ رہا ہے سورۃ المنافقون اور اگلی سورہ سورہ تغابن. سورہ منافقون میں نفاق سے متعلق جملہ مضامین کا بیان. نفاق کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اس کے سٹیجز کیا ہیں, یہ اس سے بچاؤ کیونکہ یہ مرض ہے تو اس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر کیا ہے, یہ مرض لگ جائے تو پھر اس کا علاج کیا ہے, جملہ مضامین اس ایک سورت میں سورہ منافقون میں اللہ نے کور کر دیا. اور کیونکہ یہ نفاق کیا ہے, یہ ایمان حقیقی کی ضد ہے نفاق. اور اگلی سورہ سورہ تغابن اس میں ایمان حقیقی کے ثمرات ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھیں گے, ایمان حقیقی کی وضاحت ہے کہ جو کہ رکھیں گے. تو اس طرح سے یہ جوڑا ہے کہ جو کہ بنتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیلات منتخب نصاب میں انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے. فرمایا کہ اذا جاء اکل منافقون, جب منافق نبی آپ کے پاس آتے ہیں, قالوا نشهد انک لرسول اللہ, تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں, جب بھی قرآن مجید میں یہ بات پہلے بھی آئی تھی, جب بھی نفاق کا تذکرہ ہے تو سب سے زیادہ کانشیس کس کو ہونا چاہیے, مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے. کیونکہ منافق کون ہوتے تھے, کلمہ گو مسلمان. آج ہم بھی کلمہ گو مسلمان لیکن عمل سے کوسو دور. جب دین کے تقاضے سامنے آئے, قتال جہاد وقت لگانا مال کی قربانی, تو پھر یہ منافقین پیچھے ہٹتے تھے اور اسی سے یہ نفاق کے درجات جب وہ چڑھتے چلے جاتے تھے. تو سب سے زیادہ خدشہ, یعنی سیرت میں بھی آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں, تو لہٰذا سب سے زیادہ خدشہ صحابہ کرام اس نفاق سے وہ اپنے اندر محسوس کرتے تھے. جب اللہ کے رسول نے حضرت یعنی حذیفہ بن یمان کو منافقین کے نام بتایا تو حضرت عمر کا کیا طرز عمل تھا کہ وہ گئے تھے نا حضرت حذیفہ کے پاس اور قسمیں دے دے کے پوچھا تھا کہ حذیفہ مجھے ان منافقین کے نام نہ بتاؤ لیکن اتنا بتا دو کہ عمر کا نام تو اس فہرست میں نہیں. یہ ہے اصل میں صحابہ کرام کا طرز عمل کہ جن کے لیے اعلان ہو گیا رضی اللہ عنہ و رضوا عن, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. لیکن پھر بھی جو ہے یہ نفاق کا خدشہ بندہ مومن کو سب سے زیادہ وہ ہونا چاہیے. اب جو ہے وہ سمجھیے آئینے کے طور پر رکھیں, یہ منافقین کیا کرتے تھے, رئیس المنافقین اللہ کے رسول واضح نصیحت کر رہے ہیں, درمیان میں جو وہ کھڑا ہو جاتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ لوگوں غور سے سنو یہ اللہ کے رسول ہیں. تو لہٰذا جب یہ احد کے بعد جب اس نے یہ ایکسپوز ہوئے منافقین پیٹ دکھائی, اب اس کے بعد یہ طرز عمل اختیار کرتا تھا تو لوگ اس کو بٹھا دیتے تھے کہ ہمیں خوب پتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو, کتنے مسلمان ہو. قالوا نشهد انک لرسول اللہ, تو یہ کہتے ہیں منافقین کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں, واللہ یعلم انک لرسول, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ نبی آپ اس کے رسول ہیں, بھیجنے والا تو وہی ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, اور اللہ اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافقین ہی یقیناً جھوٹے ہیں. اور نفاق کی پہلا یہ اسٹیج ہے جھوٹ بولنا. اتخذوا ایمانہم جنہ, اور ان منافقوں نے قسموں کو جو ہے وہ ڈھال ہے کہ جو کہ بنا لیے. یعنی آپ کتنا جھوٹ بولیں گے لوگوں کو پتا چل جائے گا. تو لہٰذا اب جھوٹ پر وزن دینے کے لیے یہ دوسرا اسٹیج ہے نفاق کا کہ وہ قسمیں ہیں کہ جو کہ کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ اس طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے. تیسرا اسٹیج کیا ہے نفاق کا؟ بس فسدوا عن سبیل اللہ, بس انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے. انہم سواء ما کانوا یعملون, اور بلا شبہ بہت برا ہے کہ جو وہ عمل کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا, یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے یعنی وہ ایمان لائے, شعوری طور پر ایمان لائے. ثم کفروا, پھر کفر کیا جب دین کے تقاضے سامنے آئے, پیچھے ہٹ گئے, ریورس گیئر لگایا. فتوبی علی قلوبہم, اور پھر یہ پیچھے جاتے جاتے پھر اللہ نے ان کے دلوں پر جب وہ مہر لگا دی, مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر. فہم لا یفقہون, بس اب یہ سمجھتے نہیں. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اور جب نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے جو جسم ہیں وہ بڑے خوشنما آپ کو معلوم ہوتے ہیں, اپنے ڈیل ڈال سے, جبے کبے سے یہ بڑا لوگوں کو متاثر کر دیتے ہیں. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور اگر وہ بات کریں تو نبی آپ ان کی باتوں کو سنتے ہیں, بڑی چکنی چپڑی باتیں اور لچھے دار باتوں سے یہ بڑے متاثر کرتے ہیں. کَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ, لیکن ان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ گویا وہ لکڑیاں ہیں, خشک لکڑیاں کے جو سہارے سے جو ہے وہ دیوار کے لگا دی گئیں, ان کے اپنے کوئی جڑ اور بنیاد ہی نہیں. یعنی اتنے یہ باطنی لحاظ سے کھوکھلے ہیں. یا سبونا کل صحیحت علیہم, اور ہر بلند آواز کو اپنے اوپر گمان ہے کہ جو کہ کرتے ہیں. یہ ہے منافقین کی باطنی کیفیت کہ بس یہ تو خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں کوئی قتال اور جہاد اور انفاق کی جو ہے وہ کوئی کال نہ آ جائے. ہم العدو, یہی جو ہے وہ دشمن ہیں. فاحذرہم, بس ان سے چوکنا رہیے. قاتلہم اللہ, اللہ انہیں ہلاک کرے. انا یوفکون, یہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں؟ رسول کی صحبت ہے کہ جو کہ نصیب ہو رہی ہے, قرآن اترتا دیکھ رہے ہیں, پھر بھی جو ہے وہ یہ جڑے کھوکھلی کرنے والے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب بھی ان سے کہا جائے تعالوا, آؤ, یستغفر لکم رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے اللہ سے بخشش طلب کرے. لَوَّوا رُؤُوسَهُمْ, تو یہ اپنے سروں کو جو ہے وہ پھیرتے ہیں, مٹکاتے ہیں تکبر کے ساتھ. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ, اور نبی آپ انہیں دیکھیں کہ وہ آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں, رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, اور یہ اب بڑا ہی جانے والے ہیں, تکبر چاہنے والے. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ, برابر ہے ان کے حق میں کہ آپ اے نبی ان کے لیے بخشش طلب کریں یا آپ ان کے لیے بخشش اللہ سے طلب نہ کریں. لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, اللہ ان کو ہرگز بخشنے والا نہیں. یہ ہے ہلاکت خیزی نفاق کی, کہ یہ شفاعت محمدی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم محروم کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ اس بد نصیبی سے ہماری حفاظت فرمائے. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اور بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہم الذین یقولون, اور یہ وہی تو لوگ ہیں منافقین جو یہ کہتے ہیں کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا, کہ بے خرچ نہ کرو ان لوگوں پر کہ جو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ مہاجرین ہیں, یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں, یہاں سے چلے جائیں, چھٹ جائیں. اب یہ خاص پس منظر ہے غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا اللہ کے رسول اہل ایمان نے. اب ہوا یہ کہ جو بھی ایک مہاجر صحابی ہیں ان کا یہ غلام, ایک انصار صحابی ان کا یہ غلام, وہ پانی بھرنے گئے, کسی بات پر چپکلش ہوئی اور جھگڑا ہوا, اور یہ جھگڑا جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا. اللہ کے رسول آئے اور یعنی شیر و شکر کر دیا, سارا معاملہ ختم ہو گیا. لیکن یہ موقع مل گیا عبداللہ بن ابی بدبخت کو, یہ سارا منظر اس نے دیکھا اور انصار صحابہ کے پاس جا کے کہا کہ بھئی دیکھو, یہ تم ہی تھے نا کہ جو مہاجر صحابہ کے ساتھ تم نے اتنی اتنی قربانیاں دیں, سب کچھ جو ہے وہ ان کے لیے لٹایا, اور آج ان کی ہمت تو دیکھو کہ یہ تمہارے جو ہے وہ آدمی کو کس طرح سے جو ہے وہ لان تان کر رہے ہیں. لہٰذا اب اس نے یہ چنگاری ہے کہ جو کہ بھڑکائے. لہٰذا یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے کہ اس نے کہا کہ ان پر کوئی خرچ کرنا ہی بند کر دو تو ان کا سارا جو بھی یہ چلت پھرت ہے یہ ختم ہو جائے گی, یہاں تک کہ یہ خود ہی چلے جائیں. تو وہ لوگ ہیں کہ جو کہ کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں پر خرچ نہ کرو کہ جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں, حتی ینفضوا, یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے. وللہ خزائن السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے آسمان و زمین کے, یہ کہاں اس پر مالک بن کر بیٹھ گئے. ولکن المنافقین لا یفقہون, لیکن یہ منافق ہیں کہ جو کہ سمجھ نہیں رکھتے. یہ ہے اصل میں چوتھا اسٹیج نفاق کا, کہ اپنے مخلص ساتھیوں سے بھی جو ہے وہ دشمنی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کیفیات سے ہمیں محفوظ فرمائے. اب ایک اور یعنی ریشہ دوانی کا تذکرہ عبداللہ بن ابی کے, اس نے جو ہے وہ کہا کہ جب ہم لوٹ رہے ہیں نا مدینہ, تو جیسے ہی ہم مدینہ جائیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے. اس کے بقول یہ سمجھ رہا تھا کہ عزت والے تو ہم ہیں اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ جو یعنی ذلت میں ہیں اور ذلیل ہیں وہ تو یہ اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والے. لہٰذا اس نے کہا کہ جب ہم مدینے لوٹیں گے تو جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں. اب یہ بات سن لی انہی کے اسی کے بیٹے اس کا ان کا بھی نام عبداللہ تھا وہ پکے مومن تھے. عبداللہ بن ابئی کے جو بیٹے تھے پکے مومن حضرت عبداللہ اپنے والد کا یہ جملہ سنا. اب ذرا غور فرمائیے کہ ایمانی رشتہ کیا کیفیت ہے اس کی خونی رشتے کے مقابلے میں. یہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں باپ کا یہ کال سن کر اور سیدھے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہنچے مدینے کے گیٹ پر اور میان سے تلوار نکال کے سینچ کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. اہل ایمان آتے رہے جاتے رہے. جب باپ آیا نا سامنے عبداللہ بن ابئی تو اس کے سامنے تلوار ہے کہ جو کہ کرتی کس نے بیٹے نے باپ کے سامنے اور کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو باہر نکالیں گے تو عزت والے اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان اور تم ہو کے جو کہ ذلیل ہو تم اندر داخل نہیں ہو سکتے. یہ ہے وہ معیار کے جو کہ ایمانی رشتہ وہ خونی رشتے سے بھی اوپر. دوبارہ پھر اللہ کے رسول آئے ہیں اور ان کے سمجھانے پر پھر اس کا داخلہ ہے کہ جو کہ اندر ہوا ہے. فرمایا کہ یقولون لرجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس لوٹیں گے مدینے کی طرف تو لازمن جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے. وللہ العزت ولرسول ہی وللمومنین اور عزت تو کل کی کل اللہ کے لیے ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے. ولکن المنافقین لا یعلمون لیکن یہ منافقین ہیں کہ جو اس کو جانتے نہیں. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والوں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں غافل نہ کر دے تمہیں اللہ کے ذکر سے. لہٰذا یہاں مرض نفاق کا سبب بھی آ گیا ریزن. یہ مال اور جان یہ فتنہ یہ ذریعہ آزمائش یہ نفاق کا ذریعہ بنتے ہیں اگر یہ ایسٹس بن جائیں لائبلٹیز کے بجائے انہیں کے لیے دنیا بنانے کے لیے آخرت گنوا دے انسان. اور پھر حفاظت تدبیر کے لیے بھی یہ ایک بات آ گئی کہ ان ذکر اللہ یعنی حفاظتی تدابیر کیا ہیں. جس طرح سے ٹی بی کا مرض ہے حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں ابھی مرض لگا نہیں تو لہٰذا حفاظتی تدبیر کیا ہے نفاق سے بچنے کی یہ ذکر الہی اللہ کی یاد تو تمہیں غافل نہ کر دیں تمہاری یہ مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے. ممن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون اور جو تمہیں سے کوئی یہ کرے گا تو وہی ہیں کہ جو کہ خسارہ پانے والے ہیں. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت اب مرض لگ جائے تو پھر اس کا علاج بھی ساتھ ساتھ فرما دیا گیا. نفاق کا علاج کیا ہے انفاق اسی مادے سے. نفاق کا بھی مادہ وہی ہے کہ جو کہ انفاق کا ہے. نفاق لگ جائے مرض تو اب انفاق مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس سے نفاق سے تم دور ہوگے بچے رہو گے اور وہ مرض جو ہے وہ ختم ہوگا. وانفقوا مما رزقناکم اور خرچ کرو انفاق کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا. من قبل یاتی احدکم الموت اس سے قبل کہ وہ یعنی تم میں سے کسی کی موت آ جائے. فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب اور پھر تم میں سے کوئی یہ کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے ایک قریبی مدت تک کے لیے مہلت کیوں نہ دی. فاصدق واکم من الصالحین کہ میں صدقہ کرتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا اور اللہ تعالیٰ موخر نہیں کرتا کسی نفس کو جب کہ جب اس کی موت آ جائے اس کا اجل یعنی وقت پورا ہو جائے. واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ باخبر ہے اسے کہ جو کہ تم عمل کرتے ہو. اب اس کے بعد اسی کا جوڑا سورۃ تغابن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت ایمان نفاق کی ضد وہ ایمان ہے. ایمان حقیقی یہ کفر حقیقی یعنی نفاق کی ضد ہے. اور ایمان حقیقی اور اس کے جو ثمرات ہیں موضوع یعنی اس موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے. شروع میں ابتدائی جو سات آیات ہیں اس میں وضاحت ایمان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہر وہ شے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد اسی کی بادشاہت ہے اسی کی تمام شکر اور ثنا ہے. وہ علی کل شے قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر منکم ومنکم مومن وہی اللہ کے جس نے تمہیں تخلیق کیا. فمنکم کافر تو تم میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے. ومنکم مومن اور تم میں سے کوئی مومن ہو جاتا ہے ایمان قبول کر لیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وہ اللہ کے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا اور تمہاری صورت گری کی اور کیا ہی خوب تمہیں بنایا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اب شیطان کا مغالطہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر انسان کا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا ہے, لہٰذا اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ یعلم ما فی السماوات والارض, اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کی زمین میں. بات مکمل ہو گئی, لیکن صفت علم کی مزید ایک ڈائمینشن کو کھولا گیا, وہ یعلم ما تسرون وما تعلنون, اور اللہ جانتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو. مزید تیسری ڈائمینشن صفت علم اللہ کی, واللہ علیم بذات صدور, اور اللہ تو تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی جو وہ واقف ہے. الم یاتکم نبا الذین کفروا من قبل, اور کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہ آئیں کہ جو تم سے پہلے جنہوں نے کفر کیا, فذاقوا وبال امرہم, پس انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا, ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسالت کا بیان, ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات, یہ اس لیے ہوا ان پر وبال, اس لیے آیا غضب اللہ کا کہ ان کے پاس ان کے رسول معجزات کے ساتھ آئے. فقالوا ابشر یهدوننا, تو نے کہا کہ کیا اب ہمیں ایک آدمی ہے کہ جو کہ ہدایت دے گا. فکفروا وتولوا, پس انہوں نے انکار کیا اور وہ گردانے کی. واستغنى اللہ, اور اللہ نے بھی بے نیازی برتی. واللہ غنی حمید, اور اللہ تو بے نیاز ہے, اس کی حمد آپ سے آپ ہو رہی. ایمان بالآخرت کا بیان, زام الذین کفروا ان لن یبعثوا, اور یہ زوم ہو گیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہ جائیں گے روز قیامت. قل, اے نبی آپ فرمائیے, بلا کیوں نہیں, و ربی, میرے رب کی قسم, لتبعثن, تم لازمن اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن بما عملتم, اور تم لازمن جتا دیے جاؤ گے وہ کہ جو کہ تم عمل کرتے تھے. وَذَٰلِكَ اللَّهُ يَسِيرٌ, اور یہ کام اللہ پر بڑا آسان ہے. اب تین آیتوں میں دعوت ایمان ہے, وضاحت ایمان کے بعد. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, پس ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا, اور اس نور پر یعنی قرآن پر کہ جو ہم نے نازل کیا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, اور اللہ جمع کرے گا تم سب کو جمع کرنے کے دن, اور وہ کون سا دن ہوگا؟ ذلک یوم التغابن, اسی کے نام پر سورہ تغابن ہے. فرمایا کہ وہ تغابن کا دن ہوگا. تغابن کہتے ہیں عربی میں ہار اور جیت. تو فرمایا کہ ذلک یوم التغابن, اصل وہ قیامت کا دن ہوگا کہ جس میں کوئی ہارے گا نافرمانیوں کی وجہ سے, اور کوئی جو ہے وہ کامیاب ہوگا فرما برداری کی روش کی وجہ سے. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا, اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے, یکفر عنہ سیئاتہ, تو اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا. ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار, اور انہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ذالک الفوز العظیم, یہی تو شاندار کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کامیابی ہمیں بھی نصیب فرمائے. لیکن اس کے برعکس, والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, یہی آگ والے ہیں. خالدین فیہا, وہ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے. وبئس المصیر, اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. اب اگلی جو آٹھ آیات ہیں آخری, اس میں ایمان کی ثمرات اور ایمان کے تقاضے, وہ ایمان لانے والوں کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. ایمان کا پہلا ثمر کیا ہے؟ دیکھیں, جب یہ ایمان کا بیج انسان کی شخصیت میں جم کے پھوٹے گا تو ایمان ہی کے پھل ہے نا کہ جو کہ آنے چاہیے. آپ نے آم کا درخت لگایا ہے, بیج آم کا بویا ہے, درخت آئے گا تو اس پہ کون سا پھل آنا چاہیے؟ آم ہی کا پھل آنا چاہیے. اگر کوئی دوسرا پھل آ گیا, اس کا مطلب یہ کہ اس بیج میں کوئی کھوٹ ہے. ایمان کا بیج بویا گیا ہے تو اب ایمان کے ثمرات ہیں کہ جو انسانی شخصیت کے سامنے جو ہے وہ اس کا اظہار ہوگا. لہٰذا اب ایمان کا پہلا ثمر کیا ہے بندہ مومن کی شخصیت میں؟ بہت ہی اہم بات ہے, اس کو نوٹ کرنے والی بات ہے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, جو بھی مصیبت آتی ہے تم پر وہ کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ, اور جو اللہ پر اس مصیبت کے وقت ایمان رکھے, یقین رکھے, تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے. یہاں نوٹ فرمائیں, چھ باتوں کی ہدایت ہے کہ جو بندہ مومن کو, اگر وہ واقعتاً یہ چھ باتیں اس کے ذہن میں ہوں تو اللہ اس کے دل کو اطمینان عطا فرماتا ہے, چاہے بڑے سے بڑی کوئی مشکل ہو, مصیبت ہو, وہ ایمان کے ساتھ اس مصیبت سے نکل جاتا ہے. پہلی بات بندہ مومن کے ذہن میں اللہ تعالیٰ یہ ڈالتا ہے, جو بھی مصیبت ہے دنیا میں وہ کس کے حکم سے ہے؟ اللہ کے حکم سے. پہلی بات, جو بھی مصیبت آئی وہ پہلے سے طے شدہ ہے. سورہ حدید میں ہم پڑھا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے تم اس زمین پر تمہاری اپنی جانوں میں تو وہ الا فی کتاب من قبل ان نبرہا, وہ پہلے سے کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم وہ مصیبت تم پر ظاہر کریں. تو لہٰذا پہلی بات کیا ہے, جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا, جو ہوا وہ پہلے سے طے شدہ ہے. تیسری بات, جو ہوا اسی میں خیر ہے. کیوں, کرنے والا کون ہے مصیبت میں مبتلا کرنے والا, اس سے آزمائش کرنے والا وہ کون ہے, اللہ ہے. اللہ کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے, بیدک الخیر. یہ تین باتیں. چوتھی بات یہ ہے کہ جو بھی نقصان ہوا, کسی کا بیٹا چلا گیا, کوئی موت واقع ہو گئی, کڑیل جوان چلا گیا, کوئی مصیبت آ گئی, کاروبار جو ہے وہ آسمان سے پتال پر آ گیا, تو لہٰذا یہ کہاں نقصان ہے, دنیا میں نقصان ہے نا, تو دنیا کا نفع بھی عارضی ہے اور نقصان بھی عارضی. یہ چوتھی بات ہے کہ جو ذہن میں بندہ مومن کو آئے تو اس کو تسلی ہے کہ جو کہ حاصل ہوتی. پانچویں بات وہ یہ سوچے کہ بھئی دنیا میں تو میری آمد امتحان کے لیے, کسی کو دے کر آزما رہا ہے اللہ, کسی سے لے کر آزما رہا ہے, تو میرا امتحان ہو رہا ہے. اور چھٹی بات یہ ہے کہ وہ امتحان کہ جس میں دنیا میں اللہ لے کر آزما لے, تو لہٰذا آخرت میں جواب دہی وہ آسان ہو جائے گی. جس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا, اور جس کو چھ بیٹے دیے اور چھ کے چھ بیٹے ہیں کہ جو اس کو عطا کیے رکھے گئے, تو لہٰذا اب آخرت میں جواب دہی کس کی مشکل ہوگی, جس کو چھ بیٹے اللہ تعالیٰ نے دی. چھ کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک ایک کے بارے میں کہ اس کی تربیت کیسے کی, اور جس کو ایک ہی بیٹا دیا بچپن میں واپس لے لیا اس کے لیے آزمائش جب وہ آسان ہو گئی. تو لہٰذا ہم اس دنیا میں اللہ سے خیر ہی مانگیں گے ہمیشہ, مصیبت نہیں مانگیں گے. لیکن یہ چھٹی بات ذہن میں آ جائے کہ جب اللہ نے مجھ سے لے کر آزما لیا تو اب میری آسانی ہو گئی آخرت میں جواب دہی کے اعتبار سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو فقراء اغنیا ہیں وہ فقراء سے چھ مہینے بعد ہیں کہ جو کہ جنت میں داخل ہوں گے, یعنی 600 سال کے بعد, معذرت 600 سال کے بعد وہ جنت میں داخل ہوں گے. کون, جو اغنیا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا. کیوں, اس لیے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں ان سے پوچھا جانا. تو برحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 6 باتوں کی توفیق نصیب فرمائے. میں یقین کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ 6 باتیں اگر پلو سے بن جائیں, جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا, جو ہوا وہ پہلے سے طے شدہ, جو ہوا اسی میں خیر ہے, جو کچھ مصیبت آئے دنیا میں آئے تو یہ دنیا کا نفع اور نقصان عارضی ہے, جو ہوا اس میں میری آزمائش ہے, اور وہ آزمائش چھٹی بات کہ جس میں اللہ لے کر آزمائے آخرت میں جواب دہی آسان ہو جاتی, یہ وہ تسلیم و رضا پھر انسان کے اندر آتی ہے اور وہ بڑی سے بڑی مشکل سے نکل جاتا ہے. میں نے وہ آپ کو اشعار سنائے تھے ایک موقع پر, یعنی مولانا محمد علی جوہر اور تسلیم و رضا میں ڈوبے ہوئے اشعار, یعنی تحریک کے دوران جو ہے وہ جیل میں گئے اور پہلی بیٹی کی خبر آئی ٹی بی کے مرض میں, اس کا انتقال ہو گیا, ملنے نہیں جا سکے. دوبارہ جیل گئے, دوسری بیٹی کی خبر آئی اسی کیفیت میں, ٹی بی کے مرض میں, بالکل نزا کی کیفیت. اب جا نہیں پا رہے تھے تو بچی کو چند اشعار ہیں کہ جو کہ لکھ کے بھیجے ہیں, اور بڑے تسلیم و رضا میں ڈوبے ہوئے. کیا کہتے ہیں, میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں, تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں, امتحان سخت سہی پر دل مومن ہے وہ کیا, جو ہر ایک حال میں امید سے مامور نہیں, اور تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ وہ تسلیم و رضا, اللہ تعالی ہمیں یہ 6 باتیں اپنے پلو سے باندھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ما اصابہ من مصیبت الا باذن اللہ, جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ, جو ان کیفیات میں اللہ پر یقین رکھے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اطمینان دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. واتی اللہ واتی رسول, دوسرا ثمر ایمان کا کہ اطاعت کرو اللہ کے اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بندہ مومن جب ایمان کا ثمر آتا ہے تو دوسرا ثمر یہ ہے کہ اس کا ہر عمل اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پھر اگر تم نے اس اطاعت سے ہاتھ کھینچا, روگردانی کی, فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو بلا شبہ ہمارے رسول کے ذمے تو واضح پہنچا دینا ہے. اللہ لا الہ الا ہو, وہ اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, یہ تیسرا ثمر ہے بندہ مومن کے ایمان کا کہ پھر اسے چاہیے اہل ایمان کہ اللہ ہی پر وہ توکل کرے, یعنی اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کا بھروسہ کس پر ہو, اللہ کی ذات پر. یا ایھا الذین آمنوا, اب ایمان کا چوتھا ثمر یہ ہے کہ اس دنیا میں یہ جان اور یعنی مال اور اولاد, اس کے بارے میں ایمان کا جو ثمر ہے وہ کیا کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم, بے شک تمہاری بعض ازواج اور تمہاری بعض اولاد وہ تمہارے دشمن ہیں. کون سے بعض اولاد اور ازواج کے جو دین کی ذمہ داری کی ادائیگی میں رکاوٹ کھڑی کر دیں, پاؤں کی بیڑیاں بن جائے, اور ان کی وجہ سے وہ دینی فرائض کی ادائیگی میں انسان آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوتا, تو وہ تمہاری بیویاں اور اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں. یعنی بیوی ہے کہ جو کہ ضد پر اڑ گئے, مجھے پردہ نہیں کرنا اور مجھے جو ہے وہ بیکورڈ نہیں بننا, لہٰذا یہ ہے کہ شوہر چاہ رہا ہے کہ یہ باپردہ ہو کے گھر سے نکلے, تو لہٰذا یہ وہ بیویاں ہیں کہ جو کہ پھر دشمن ہیں کہ جو کہ بن جاتی ہیں, دین کے معاملے میں رکاوٹ کھڑی کرتی ہیں. اور فرمایا تمہاری اولاد اور تمہاری ازواج وہ تمہارے بعض ان میں دشمن ہیں, فاحذروہم پس ان سے چوکنا رہو, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, پس اگر کبھی معاف بھی کر دیا کرو, کبھی چشم پوشی سے بھی کام لے لیا کرو, کبھی بخش بھی دیا کرو, تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, تو بے شک اللہ بھی تو بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. بتا دیا گیا, بیلنس کر دیا گیا کہ جہاں وہ بعض تمہارے دشمن ہیں, لیکن تمہیں بھی یہ نہیں کرنا کہ اب مولا بخش لے کے اور تھانے دار بن کر جو ہے وہ بس جو ہے وہ اپنی جو بھی جبر کے ساتھ اپنے احکامات منوانے, نہیں, اس سے گھر نہیں بستے. لہٰذا کبھی معاف, کبھی چشم پوشی کا معاملہ, کبھی بخش بھی دیا کرو, اللہ بھی تو تمہارے گناہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اب پانچواں سمر, انما اموالکم واولادکم فتنہ, بلا شبہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ کیا ہے, فتنہ ہے. یہ فتنہ اردو والا نہیں, یہ تو نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. فتنہ عربی میں کہتے ہیں ذرے آزمائش کو, کہ جس کے ذریعے سے انسان کو پرکھا جائے. تو لہٰذا یہ مال اور اولاد فتنہ یعنی ذریعہ آزمائش ہے, ان کے ذریعے سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم انہیں لائبلٹیز سمجھ رہے ہیں یا ایسٹ سمجھ رہے ہیں. یہ ایسٹس نہیں ہیں, لائبلٹیز ہیں. کلکم رائن و کلکم مسئول النیت, تم میں سے ہر ایک نگران ہے, اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہونا. لہٰذا ہم سے پوچھا جائے گا مال اور اولاد کے بارے میں, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اولاد کی تربیت تم نے کیسے کی. واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ کے پاس تو بڑا اجر ہے. فتقوا اللہ ما استطعتم, اب دین کے تقاضے ادا کرنے کی دعوت ہے. تین آیات میں آخری فرمایا جا رہا ہے کہ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم, اور سنو اور اطاعت کرو اور انفاق کرو, یہی تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہے. ومن یوق شح نفسی, اور جو جی کی لالچ سے بچا لیا گیا, فاولائک هم المفلحون, پس وہی ہے کامیاب ہونے والے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, اور اگر تم اللہ کو قرض دو بہترین قرض, دین کی نشر و اشاعت, دین کی اقامت میں جو بھی تمہارا جان اور مال لگ رہا ہے, یہ اللہ کے ذمہ قرض ہے. یضاعف لکم ویغفر لکم, اللہ اس قرض کو بڑھاتا چڑھاتا چلا جائے گا تمہارے لیے, تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم, اور اللہ قدر دان ہے, یعنی وہ قدر شناس ہے اور بردبار ہے. عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم, اور اللہ جاننے والی وہ ذات ہے غیب اور حاضر کی, اور العزیز وہ غالب ہے اور کمال حکمت والی ہے. انشاءاللہ یہ جو آخری جوڑا ہے سورہ طلاق اور سورہ تحریم, کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی وقت پر جو ہے مکمل کر لیں. انشاءاللہ 12 بجے تک ہمیں جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھیں میاں بیوی بی, ان کے ذریعے سے خاندان وجود میں آتا ہے. اب ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ میاں بیوی بی میں اتنی جدائی ہو جائے, اتنی جو ہے وہ تفرقہ ہو جائے کہ معاملہ طلاق تک جو وہ پہنچ جائے, یہ بھی ناپسندیدہ ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ اتنی موافقت ہو جائے میاں بیوی بی کے اندر جو کہ مطلوب ہے, لیکن حد سے زیادہ موافقت ہو جائے کہ جس میں حلال حرام ہونے لگے اور حرام حلال ہونے لگے. لہٰذا یہ موضوع پھر سورہ تحریم میں سورہ طلاق کا جو جوڑا ہے. تو یہاں ایک انتہا کا تذکرہ کہ میاں بیوی بی میں موافقت نہ ہو رہی ہو اور معاملہ طلاق تک پہنچ جائے, تو اب وہ احکامات دیے جا رہے ہیں. اور یہ تفصیل یعنی طلاق کے حوالے سے ہم سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے, تو یہاں وہ تکرار یعنی مضامین کی نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا طلقتم النساء, جب تم عورتوں کو طلاق دو, خطاب اللہ کے رسول سے کہا کیا گیا, اور اب احکامات ہیں پوری انسانیت کی طرف, یعنی اہل ایمان کو احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو, فطلقوهن لعدتهن, تو انہیں ان کی عدت کے وقت یعنی حالت طہر میں جب وہ طلاق دو, واحصوا العدہ, اور تم عدت کا جو ہے وہ شمار رکھو, واتقوا اللہ ربکم, اور اپنے رب کا اللہ کا تقوی اختیار کرو, لا تخرجوهن من بیوتهن, اور تم انہیں طلاق کے بعد ان کے گھروں سے نہ نکالو, یعنی وہ جو بھی عدت پوری کریں وہ شوہر کے گھر پہ کریں کہ شاید احساس ہو جائے اور رجوع کے امکانات ہو جائیں. ولا یخرجن, اور نہ وہ خود نکلیں, الا یاتین بفاحشۃ مبینہ, ہاں ایکسپشن یہ ہے کہ اگر وہ ازواج تمہاری وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں وہ پھر الگ بات ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں, حدود ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو اس نے اپنی جان ہی پر ظلم کیا. لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا اور تمہیں خبر نہیں کہ ممکن ہے اللہ اس کے رجوع کرنے کے بعد کوئی سبیل پیدا کر دے اور یہ کہ وہ رجوع کر لیں اور خوش و خرم زندگی گزاریں. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کے قریب پہنچ جائیں, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو اب دو طریقے ہیں, یا تو پھر رجوع کر لو اور اچھے طریقے پر ان کو اپنے پاس رکھو, او فارقوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا بھلے طریقے پر پھر طلاق دے کے ان کو رخصت کر دو. اور اگر اب طلاق کے بعد تم رجوع کر رہے ہو تو لہذا اب احکامات یہ ہیں کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ اپنوں میں سے دو انصاف پسند گواہ ہے کہ جو کہ ٹھہرا لیا کو, وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ اور تم صرف اللہ کے لیے گواہی دو, ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ اور یہی ہے کہ جس کی ہر اس شخص کو واعظ اور نصیحت کی جاتی ہے, من کانا یومن باللہ والیوم الاخر کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اب یہاں درمیان میں تقوی کی جو بھی فوائد ہیں وہ بھی گنتے چلے جائیں, ومن یتق اللہ اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, یجعل له مخرجا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج ہے کہ جو کہ بنا دے گا. ہم کسی آڈیٹوریم میں جاتے ہیں لہٰذا وہاں انٹرنس گیٹ پر لکھا ہوتا ہے, مطلب کیا ہوتا ہے یہاں سے انٹر ہونا ہے, اور پھر اندر جاتے ہیں تو اندر ایک دروازے پہ لکھا ہوتا ہے ایگزٹ, لہذا وہ کیا ہوتا ہے مخرج, نکلنے کی جگہ. بعض دفعہ انسان وہ ایسے معاملات میں پھنس جاتا ہے کہ جہاں سے نکلنے کا یعنی اسے کوئی راستہ نہیں ملتا, لیکن اللہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نکلنے کا ایگزٹ ہے کہ جو کہ اس کو دکھا دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ مزید فائدہ تقوی کا یہ ہے کہ وہ اسے رزق دیتا ہے وہاں سے کہ جہاں سے انسان کو گمان تک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان آیات پر کامل یقین عطا فرمائے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ اور بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اور بے شک اللہ نے ہر بات کے لیے ایک اندازہ مقرر کر لیا ہے. وَاللَّهِ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ اور جو پیرانہ سالی کی وجہ سے عورتیں بوڑھی ہو جائیں اور یہ کہ حیض سے نا امید ہو گئی ہوں, میں نسائکم تمہاری جو بھی طلاق یافتہ عورتیں ہیں, ان ارتبتم اور اگر تمہیں شبہ ہو, فعدتہن ثلاثۃ اشہر تو پھر ان کی جو عدت ہے وہ پھر تین مہینے ہیں. واللائی لم یحضن اور اسی طرح سے ان کی بھی کہ جو ابھی کم سنی کی وجہ سے انہیں یعنی وہ ایام مہواری نہیں آیا ان کی بھی تین مہینے مدت ہے. واولات الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن اور حمل والیوں کی جو عدت ہے وہ تو وضع عمل تک ہے, بچہ پیدا ہو گیا اب ان کی عدت ختم ہو گئے. ہمیں یہ تق اللہ اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے, مزید ایک فائدہ تقوی کا, یجعل له من امره یسرا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں جو ہے وہ آسانی پیدا فرما دیتے. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم اور یہ اللہ کا حکم کے احکامات ہیں اور یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے یہ اتارے ہیں. ومن یتق اللہ مزید ایک فائدہ تقوی کا کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, یکفر عنہ سیئاتہ اللہ اس کے گناہ اس سے دور کر دیں گے, ڈیلیٹ کر دیں گے اس کے اکاؤنٹ سے, ویوزن لہ اجرا اور اس کو بڑا اجر ہے کہ جو کہ عطا فرمائیں. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم اور تم جہاں رہتے ہو انہیں تم اپنی استطاعت کے مطابق اپنی ازواج کو وہاں رکھو, اور وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ اور تم انہیں تنگ کرنے کے لیے ضرر پہنچانے کے لیے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اور اگر وہ حمل سے ہوں, فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو ان پر جو ہے وہ خرچ کرو, حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہاں تک کہ وہ وضع عمل کا معاملہ ہو جائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے تمہارے بچے کو اگر دودھ پلائیں, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ تو انہیں ان کی اجرت ہے کہ جو کہ عطا کرو جو بھی تمہاری متعلقہ یعنی عورتیں ہیں. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تم آپس میں معقول طریقے سے کچھ یہ باہمی مشاورت سے جو بھی رقم ہے وہ طے کر لیا کرو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ اور اگر تم باہم کشمکش کرو یعنی بیوی کہے کہ میں دودھ نہیں پلاتی, فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى تو پھر تمہارے بچے کو کوئی اور دوسری عورت ہے جو کہ دودھ پلا دے گی. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ تو چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق اس دودھ پلانے کا خرچہ دے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ اور جس پر اللہ نے رزق میں تنگی کر دی ہے اس کو آزمایا ہے, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ تو اللہ نے جو کچھ بھی اسے دیا ہے اپنی وسعت کے مطابق اسے پھر خرچ کرنا چاہیے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها, اور اللہ کسی جان کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر کہ جتنا اس نے اسے دیا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, اور اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد پھر جلد اس کے لیے آسانی کر دے گا. وکائی من قریہ اتت عن امر ربها ورسلی, اور کئی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور رسولوں سے سرکشی کی. فحاسبناها حسابا شدیدا, تو پھر ہم نے سختی سے پھر ان کا حساب لیا. وعذبناها عذابا نکرا, اور ہم نے انہیں پھر بڑا عذاب دیا. فذاقت وبال امرها, اور انہوں نے پھر اپنے جرائم اور کام کے وبال چکھے. وکان عاقبت امرها خسرا, اور ان کا کام کا جو انجام ہوا وہ گھاٹے کی سوا کچھ نہیں تھا. عاد اللہ لہم عذابا شدیدا, اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے. فتق اللہ یا اولی الالباب, تو ہوش مندوں عقل والوں اللہ کا تقوی اختیار کر لو. الذین آمنوا, اور اے وہ لوگ کے جو ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ علیکم ذکرا, یقینا اللہ نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے, یعنی ذکر نازل کر دیا ہے. ذکر کے معنی کتاب بھی ہیں, اور ذکر کے معنی آگے رسولن, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یتلو علیکم آیات اللہ مبینات, کہ جو کہ تم پر پڑتا ہے اللہ کی روشن آیات. لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور, کہ تاکہ وہ نکالے اہل ایمان کو اور جو عمل کرنے والے ہیں نیک, کہاں سے؟ ظلمات سے, اندھیروں سے, روشنی کی طرف. ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا, جو اللہ پر ایمان لائے گا, نیک عمل کرے گا. یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار, تو وہ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. قد احسن اللہ له رزقا, اور بے شک اللہ نے ان کے لیے اچھی روزی وہ رکھی ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ الذی, اللہ ہے وہ ذات, خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن, کہ اس نے سات آسمان پیدا کیے اور سات آسمانوں کی طرح زمین بھی جو ہے وہ پیدا کی. اب یہ آیت متشابہ ہے, یعنی واللہ عالم سات آسمان اور سات آسمانوں کی طرح سات زمین بھی اللہ نے پیدا کی ہیں, واللہ عالم. یتنزل الامر بینہن, اور ان کے درمیان حکم ہے کہ جو کہ باقاعدہ اترتا ہے. جیسے سات آسمانوں میں سے ہر حکم کے ذمے جو کام ہے وہ دیا ہے, اسی طرح سات زمینیں اور ان کے لیے بھی کام ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما دیا. لتعلموا, کہ تاکہ تم جان لو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما, اور یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ نے ہر شے کا علم, اس کا احاطہ وہ کر رکھا ہے. آخری سورت ہے انشاءاللہ سورۃ التحریم, سورۃ طلاق کا جوڑا. اب میاں بیوی میں ایک دوسری ایکسٹریم کہ اتنی معافقت, اتنی محبت کہ اب حلال حرام ہونے لگے, حرام حلال ہونے لگے. لہذا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے چند واقعات بیان کیے جا رہے ہیں اور پوری امت کو بڑی قیمتی ہدایات دی جا رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا واقعہ کیا ہے, پس منظر اس کا, کہ جو بھی اللہ کے رسول کی ازواج تھیں, اللہ کے رسول نے برابری کے بنیاد پر ان کو آپ وقت ہے کہ جو کہ دیتے تھے, اور وقت بھی بانٹا ہوا تھا ہر زوجہ کے لیے. اب ہوا یہ کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا, جب آپ ان سے ملاقات کے لیے مقررہ وقت جاتے تھے تو وہ آپ کے سامنے ایک خاص قسم کا شہد, کہ جو کہ جس میں مغافیر کی بو آتی تھی, ایک خاص قسم کا پھول جس سے شہد کی مکھیاں چوستی ہیں, لہٰذا وہ شہد آپ کے سامنے رکھتی تھی, اور شہد آپ کو بڑا عزیز تھا, تو آپ وہ کھانے میں کچھ زیادہ وقت ہے کہ جو کہ حضرت زینب کے پاس آپ گزارتے تھے. بقیہ ازواج کو یہ بات ہے کہ جو کہ ناگوار گزری, اور بقیہ ازواج میں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے نام ہیں کہ جو کہ آتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ اب وہ وقت وہاں زیادہ لگنے لگا, دوسری ازواج کا وقت وہ مائنس ہونے لگا. تو بہرحال یہ ہے کہ دیگر ازواج نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول, جب بھی آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو یہ کچھ بو ہے کہ جو کہ مغافیر کے آپ کے یعنی منہ مبارک سے آتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کی خوشنودی کی خاطر شہد کو جو ہے وہ ترک کر دیا, حرام نے کیا تھا, ترک کر دیا. یہاں الفاظ تو تحرموں کے آئے ہیں, لیکن مفسرین نے بمانی ترک کرنا, حرام نے کیا, لہذا ازواج کی خوشنودی کی خاطر کیا. اب کیونکہ اللہ کے رسول تو اسوہ بننا تھا پوری امت کے لیے, کوئی ایک حلال کردہ شے اگر آپ صرف ترک بھی کر دیتے تو امت تو اس کو اپنے اوپر حرام ہی کر لیتی. جس طرح سے بنی اسرائیل نے یعقوب علیہ السلام نے ان کو پسند نہیں تھا اونٹ کا گوشت، تو وہ ترک کر رکھا تھا. بنی اسرائیل نے آگے جا کے کہا کہ بھئی یہ تو تورات میں اونٹ کا گوشت ہے کہ جو کہ حرام کیا ہوا ہے، اور یہ مسلمان ہیں کہ جو کہ اس کو حلال کرتے. لہٰذا ان سے کہا گیا تھا پڑھ کر آئے کہ بھئی لے کر آؤ تورات، کہاں لکھا ہے اونٹ کا گوشت حرام. وہ تو ان کو پسند نہیں تھا یعقوب علیہ السلام کو، تو وہ ترک کیے بیٹھے تھے. لہٰذا یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا تو اللہ نے توجہ دلا دی. یہاں ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیوں ترک کرتے ہیں کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے. یعنی سمجھا کیا دیا گیا اس واقعے سے پوری امت مسلمہ کو کہ بھئی شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اپنی جگہ، لیکن ایسی محبت نہ ہو جائے کہ اللہ کی ایک حلال کردہ شے کو جو ہے وہ حرام کر لیا جائے. اب یہاں تو حلال کو حرام کیا جانا والا معاملہ تھا نا، آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بیوی کی محبت میں یا شوہر کی محبت میں یعنی حرام کو جو ہے وہ حلال کیا جا رہا ہوتا. یعنی بے پردگی جو ہے وہ حرام ہے، لیکن بے پردہ ہو کے ہماری خواتین چلتی. نہ محرم کے ساتھ انوالومنٹ یہ حرام ہے، لیکن یہ اس کی کام ہے کہ جو کہ ہو رہا ہے. بے حیائی کو جو ہے وہ عام کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ میسج ہے کہ جو کہ دے دیا گیا. تو کیوں آپ تر کرتے ہیں اس کو کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. تب تغی مرداتا ازواج، کیا آپ اپنے ازواج کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے کہ جو کہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. معافی کا اعلان بھی ہو گیا. فرمایا کہ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، کیونکہ قسم کھا لی تھی شہد نہ کھانے کی، تو لہٰذا اب کفارہ بھی ہے کہ جس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یقیناً اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا. اور یہ قسموں کا کفارہ کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں ہم آیت نمبر 89 میں جب وہ پڑھا ہے کہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، یا کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا کوئی سے بھی 3 دن کے روزے رکھ لینا ہے. یہ قسموں کا کفارہ. واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، مولا ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہی خوب جاننے والی ذات ہے، اور باحکمت ذات ہے. اب اس کے بعد دوسرا واقعہ آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے ایک زوجہ کو ایک راز کی بات بتائی. اب یہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو بھی راز ہوتا ہے وہ راز ہی رہنا چاہیے نا. لیکن اب ہوا کیا، خواتین میں زیادہ یہ معاملات ہوتے ہیں، مردوں میں اب پائے جاتے ہیں بہت زیادہ، کہ ایک بات سنی ہے خاتون نے اور شوہر نے کہا بھئی یہ راز رہنا چاہیے، لہٰذا اب وہ پیٹ میں باگ ٹٹتی نہیں، وہ دوسری جو ہے وہ عورت کو بتاتی ہے یہی کہہ کے کہ بھئی کسی اور کو نہیں بتانا، میں صرف تمہیں بتا رہی ہوں. وہ تیسری کو بتاتی ہے یہ جملہ کہہ کے، اور بات جب وہ پھیل جاتی ہے سیکرٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے اپنی زوجہ کو ایک بات بتائی، ان زوجہ نے دوسری زوجہ کو وہ بات منتقل کر دی. اللہ نے وحی خفی کے ذریعے سے یہ مطلع کر دیا کہ وہ راز نہیں رہا. اب یہ ازواج مطہرات کا جو بھی یہ معاملہ تھا، یہ سورہ نساء کی جو آیت نمبر 34 ہم پڑھ کر آئے، حافظات للغیب، ایک نیک بیوی کی یہ خاصیت کہ وہ شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والے، اس کے یہ خلاف بات ہے. لہٰذا فوراً متوجہ کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول کو تو مردوں کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل بننا تھا پوری امت کے لیے، لیکن خاص نسوانی معاملات میں عورتوں کے لیے رول ماڈل کون تھے؟ وہ آپ کی ازواج مطہرات تھے. ان کا بھی مقام ہے کہ جو کہ واضح کرنا مقصود تھا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہے، تو ان کو بھی بات یہ سمجھا دی گئی. وحید اسر نبی الا باب ازواج ہی حدیثہ، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے ایک راز کی بات فرمائی، فلما نبات بھی، کہ جب انہوں نے دوسری کی طرف منتقل کر دیا، ظاہر کر دیا اس کو راز کو، واظہرہ اللہ علیہ، اور اللہ نے اللہ کے رسول پر اس بات کا اظہار کر دیا وحی خفی کے ذریعے سے، عرف بعدہ وعرض عن بعض. اب یہاں اس نے معاشرت دیکھیں ذرا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب یہ پتہ چلا کہ زوجہ نے یہ راز فاش کر دیا، اب ان زوجہ کے پاس آئے ہیں، عرف بعدہ وعرض عن بعض، کچھ باتیں جتائیں کہ بھئی یہ غلط ہو گیا، اور بعض باتوں سے اعراض کر دی. آج کوئی عام میاں بیوی ہو، کوئی بیوی کی طرف سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ مسئلہ تو ڈسکس ہوتا ہی ہوتا ہے. وہ 10 سال پہلے کے گڑے مردے وہ بھی اکھاڑ کر لائے جاتے ہیں. تمہاری تو عادت ہی یہ، تم نے اس یعنی 10 سال پہلے بھی یہ سارے کام کیے. بھائی وہ تو تم دفنا چکے ہو نا مردے سارے گھڑے، اب اس کو جو ہے وہ کود کر لایا جا رہا. اس سے کبھی بھی جو ہے یعنی عیبوں پر نگاہ رکھ کے جو ہے وہ 2 دن بھی جینا مشکل ہو جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ خوبیوں پر نگاہ رکھی جائے، اور یہ حسن معاشرت اللہ کے رسول کا رول ماڈل ہے. چند باتیں جتائیں، اکثر باتوں سے اعراض کر دیا. اب یہ ہمارے لیے اس میں بڑی قیمتی ہدایات ہیں، وہ ساتھ میں اس کو سمجھ بھی یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. فلما نبہ بھی، پس جب جو ہے وہ بات جو ہے جتا دی اللہ کے رسول نے اپنی زوجہ کو کہ بھئی یہ کام ہوا ہے، قالت من انبا کا حاضر، تو اب پلٹ کے ان زوجہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے جو شوہر اور بیوی کے درمیان ایک تعلق یعنی فرینڈ شپ کا وہ ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول یہ بات آپ کو کس نے بتائی. اب ان کے ذہن میں یہ آیا ہوگا کہ جس زوجہ کو میں نے بتائی تھی شاید انہوں نے اللہ کے رسول کو آگاہ کر دیا ہے. تو اللہ نے واضح کر دیا اللہ کے رسول نے کہ قال نبانی العلیم الخبیر, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے یہ خبردار کیا ہے کس ہستی نے, وہ کہ جو کہ علیم ہے اور باخبر ہستی ہے. ان تتوبا الی اللہ, اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے, اب یہ یہاں پر کیونکہ تثنیہ کا صیغہ ہے دو ازواج کا تذکرہ ہے, تو لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کر لو, فقط سقط قلوبکما, تو تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں اللہ کی طرف, یعنی تمہیں یہ احساس تو ہو چکا ہے, تم خود بھی چاہ رہی ہو لیکن وہ نفسانی معاملات کی وجہ سے تم اس کا اظہار نہیں کر پا رہی. وہ انتظاہر علیہ, اور ساتھ میں بڑا سخت انداز میں یہ تنبیہ بھی فرما دی کہ دیکھو اگر تم یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو گی نبی کے مقابلے پر, فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ, تو پھر یہ جان لینا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے رسول کا پشت پناہ ہے, مولا ہے, اور صرف اللہ نہیں وجبریل, جبریل علیہ السلام بھی جو ہے وہ مولا یعنی ان کی پشت پناہ ہے, وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, اور پھر جبریل اور اللہ کے ساتھ اہل ایمان صالح اہل ایمان بھی ان کی پشت پناہ کر رہے ہیں, اور صرف یہی نہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ, اور فرشتے بھی ان کے علاوہ ان کے مددگار ہیں. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ, اور قریب ہے کہ ان کا رب اگر یعنی اجازت دے اللہ کے رسول کو اور اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں, ایوب دلہ ازواجن خیر من کن, تو ان کا رب جو ہے وہ ان کے لیے اور دیگر ازواج جو تم سے بہتر ہوں وہ ان کو جو ہے وہ دے دے, اور ان کے اندر کیا خصوصیات ہوں, مسلمات مومنات قانتات طائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا, تو وہ یعنی فرما بردار ہوں اللہ کی بھی اور اپنے شوہروں کی بھی, مومنات ایمان والیاں ہوں, قانتات وہ فرما برداری اختیار کرنے والیاں ہوں, تائبات خوب توبہ کرنے والیاں ہوں, عابدات عبادت گزار ہوں, سائحات اور وہ لذات دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والی ہوں, یعنی سائحات کا ایک لفظ یعنی ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ وہ لذات دنیا سے کنارہ کشی کرنے والی ہوں. اور ازواج مطہرات کی جو بھی سیرت کا آپ مطالعہ کریں تو یہ خصوصیت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, یعنی کئی کئی مہینوں تک وہ چولہا ہے کہ جو کہ نہیں جلتا تھا, کچھ پکتا نہیں تھا, گھاس اگاتی تھی, یہ وہ فاقہ کشی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ کہ جو کہ ازواج مطہرات نے فرمائی ہے, لذات دنیا سے کنارہ کشی وہ کرنے والے. صحیح بات ہی وہ ابکارا, اور خواہ وہ شوہر آشنا ہو بیوہ ہو یا یہ ہے کہ وہ کنواریاں ہوں, لہٰذا یہ خصوصیات وہ بیان کر دی گئیں کہ اللہ چاہے تو ان خصوصیات کی حامل جو ہے وہ اور بیگمات ہیں کہ جو کہ اللہ کے رسول کو دے دے اور تمہیں جو وہ طلاق دے. لیکن اللہ کے رسول کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی زوجہ کو آپ نے طلاق نہیں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں یہ من و ان ازواج مطہرات کے اندر جب وہ موجود تھی. یا ایوہ الذین آمنو, آیت نمبر 6 بہت ہی اہمیت کی حامل ہے, اس کو ذرا ہمیں سیریس جو ہے وہ سمجھنا ہے. فرمایا کہ اے ایمان والوں, قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو پوچھا اللہ کے رسول سے کیسے بچائیں اپنے گھر والوں کو, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو حکم دو, جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان باتوں سے تم روکو, جامع جواب ہے کہ جو کہ دیتے. اور یہ ذمہ داری صرف ہمارے بچوں اور اولاد کے پیٹ کو پالنا ہماری نہیں, اصل ذمہ داری کیا ہے کہ جہنم کی آگ سے جو ہے وہ ان کو بچا دے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم سب کو جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. اور اکثر و بیشتر جہنم کی آگ کرنے والا اولاد اور بیگمات اور ہم خود کیوں بن جاتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں دینی فرائض کا وہ جامع تصور ہی نہیں پتا ہوتا. اللہ نے 10 فرائض ہیں مثال کے طور پر جو عائد کیے, اور یہ ہے کہ ہم صرف 2-3 جو ہے وہ اپنی مرضی سے فرائض ادا کر کے چلے جائیں, تو لہٰذا پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ وہ جو 7 فرائض تمہیں عائد کیے تھے وہ تو تم کر کے نہیں لائے. تو یہ دینی فرائض کا جامع تصور, وہ کتاب کے حوالے آ گئے ہیں, ضرور جو ہے وہ خریدیے, گھر پر جو ہے وہ ڈسکشن کیجئے, اپنی اولادوں کو جو ہے وہ سمجھائیے کہ یہ پورے فرائض ہیں کہ جو کہ ہمیں ادا کرنے ہیں, اور اس طرح سے گھر والوں کو اپنی اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ گھر میں قرآن کا دیا ہے کہ جو کہ روشن کریں. کیسے؟ یعنی جس طرح سے الحمدللہ یہ ایک مجلس ہے, 29 دن ہم الحمدللہ یہاں جو ہے وہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں. اب رمضان کے بعد جو ہے وہ ہفتہ وار بنیادوں پر یا 15 روزہ بنیادوں پر, ایک مہینہ اس کی بنیادوں پر, گھر میں جو ہے وہ درس قرآن کا تسلسل شروع کرے. اور الحمدللہ کہ مدرسین کی کمی نہیں ہے, انشاءاللہ وہ معاملت ہے کہ جو تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے بھی آپ کو مل جائے گی یا آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ علم سیکھ کر اور خود بیٹھیں گھر میں, اس سے اچھی بات کیا ہوگی. لیکن یہ ہفتہ وار, 15 روزہ, مہینہ, یہ کوئی بھی مختص کر کے گھر میں درس قرآن کی محفل وہ سجائیں انشاءاللہ, اس کی برکات آپ گھر والوں کے اندر وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں نصیب فرمائے. فرمایا وقودھا الناس والحجارہ, اور جس کا اس آگ کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اور اس پر فرشتے ہیں کہ جو کہ بڑے یعنی وہ قائم ہوں گے, یعنی تندخو بھی ہوں گے اور سخت مزاج بھی ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم, اور جو انہیں حکم دیا گیا وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, اور کرتے وہ ہیں وہ فرشتے کہ جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. یا ایھا الذین کفروا, اے لوگوں جو کہ ایمان, یعنی اے لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا. اب ایمان والوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو, گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جو لوگ اس حکم کی تعمیل نہ کریں, اب وہ کفر عملی ہے کہ جس کا شکار ہوتے ہیں. تو یہاں کفر سے مراد وہ یہود و نصارہ کا تذکرہ نہیں, بلکہ جو اہل ایمان اس حکم کی تعمیل نہ کریں, تو وہ لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا, اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا. لا تعتذر الیوم, تو آج کے دن کوئی معذرت تم پیش نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون, بلا شبہ تم بدلے میں وہی کچھ دیے جاؤ گے کہ جو تم عمل کرتے رہے اس دنیا. آخری رکوع ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والوں اللہ کی جناب میں سچی توبہ کرو. اور سچی توبہ کیا ہے کہ گناہ کے بعد سچی ندامت ہو, ریگریشن ہو, روئے گر گڑائے اللہ کے حضور, اپنے جو ہے وہ گناہوں کی معافی مانگے, آئندہ نہ کرنے کا جو ہے وہ عزم کرے, اللہ سے وعدہ کرے, اور آئندہ گناہ کا موقع ملے تو بالفعل اس کو چھوڑ دے. حقوق العباد کے ضمن میں کسی کا حق مارا ذاتی کی, اس سے معافی مانگے, حق واپس کرے. یہ یعنی توبہ کی, یعنی سچی توبہ کی یہ شرائط ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے سورۃ النساء میں توبہ کے حوالے سے گزارشات سامنے رکھی ہیں, کتاب کا حوالہ بھی آیا تھا. توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر انشاءاللہ, یہ بڑی قیمتی جو ہے یہ تحریر ہے ڈاکٹر صاحب کی, اس کو آپ ضرور مطالعہ کیجئے, گھر والوں کو بھی جو ہے وہ پڑھائیے. سچی توبہ کیا ہے, وہ انفرادی سطح پر بھی ہوگی, حرام خوری چھوڑنی ہے, دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا ہے, فرائض جو وہ ادا کرنے ہیں. لیکن ایک اجتماعی جو ہے وہ توبہ ہے, یعنی وہ اجتماعی امور کے جو امت کے سپرد ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے, تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے, ان اقیم الدین, دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے. لہٰذا یہ اجتماعی امور کے جو بھی معاملات ہیں کہ اللہ کو بڑا کرنا ہے, پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم پر بھی, اور اس کے لیے اجتماعیت سے جڑ کر کام کرنے کی کوشش, یہ بھی جو ہے وہ توب سچی توبہ میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ یہ فہم ہمیں نصیب فرمائے. فرمایا عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے جو بھی برائیاں ہیں تم سے دور کر دے. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, اور تمہیں داخل کرے وہ اللہ ایسے باغات میں کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں. یوم لا یقبل اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ رسوا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. نورہم یسا بین ایدیہم ابھی ایمانہم, ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سامنے سے اور ان کے دائیں طرف سے, نور ایمان اور نور عمل. یقولون, اب وہ یہ دعا کرتے ہوں گے. پولیس رات ہم پڑھ کر آئے سورہ حدید میں, گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اہل ایمان آگے بڑھ رہے ہیں, کچھ کی روشنیاں بدعمالیوں کے نتیجے میں, گناہوں کے نتیجے میں کم ہو گئی ہوں گی. تو اب وہاں پر اہل ایمان یہ دعا کریں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا, کہ اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دے. وغفر لنا, اور ہمیں بخش دے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ نور اس میں کمی آ گئی, تو لہٰذا اس کو بڑھا دے تاکہ ہم یہ پل صراط کو جب وہ کراس کر سکیں. انک علی کل شیء قدیر, اور بے شک اے نبی اللہ تو اے اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جاہد الکفار والمنافقین, جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے. یہاں جہاد سے مراد, کیونکہ منافقین سے قتال تو ہوا نہیں, لہذا کفار کے ساتھ تو بہرحال قتال ہوا, لیکن منافقین کے ساتھ سیرت میں کوئی قتال کا معاملہ نظر نہیں آتا. تو یہاں جہاد سے کیا مراد ہے کہ ان کی جو بھی سازشیں ہیں ان کو ناکام کرنے کی کوششیں آپ کیجئے. فرمایا کہ وغلظ علیہم, اور ان منافقین کفار پر ذرا سختی کیجئے. وما واہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر, اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار. اب آخری آیت میں بعض خواتین کی مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما کے یہ حقیقت جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں کہ روز قیامت مرد اور عورت کا معاملہ بالکل جدا گانا ہوگا. ہاں دنیا میں مرد جو ہے وہ قوام بنایا گیا گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے, عورت کو ماتحت رکھا گیا, لیکن روز قیامت ہر مرد اور عورت کا جدا گانا تشخص ہے کہ جس کو واضح کیا گیا کہ ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا. اس کے لیے مثالیں دی جا رہی ہیں. سب سے پہلے کافر عورتوں کے لیے مثال, یعنی شوہر کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو لیکن وہ کام نہیں آئیں گے نافرمان خواتین کے. اور اس میں اچھا ماحول اور برا کردار, یہ پہلی سچویشن ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط, اللہ نے مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے یعنی کفر کیا. کس کی مثال بیان کی؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. یہ کثرت سے ہم سمجھتے جا رہے ہیں, دونوں نافرمان تھیں, رسولوں کے راز جو ہے وہ دشمن قوم کو فاش کر دیا کرتی تھیں, تو عذاب ان پر آئے. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین, فرمایا جا رہا ہے کہ وہ دونوں ہمارے نیک بندوں کے گھروں پر موجود تھیں. فخانتاہما, تو دونوں نے خیانت کی, راز فاش کیے. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا, تو وہ ہمارے رسول بھی ہمارے بندے بھی ان کے کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آئے. یعنی اتنی اہم بات ہے, رسول کی بیویاں ہیں لیکن رسول کام نہیں آ رہے, نجات نہیں دے پا رہے, اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے. اور کہاں آج ہم نے تصورات گھڑ لیے کہ بس یہ فلاں ہمیں بچا لے گا, فلاں ہمیں بچا لے گا. وکیل ادخل النار, دونوں سے کہہ دیا گیا ازواج سے کہ تم دونوں جہنم میں داخل ہو جاؤ, ماں داخلین داخل ہونے والوں کے ساتھ. اب دوسری مثال ہے ایمان لانے والی خواتین کے لیے, اور اب کیفیت یہ ہے دوسری سچویشن کے, یعنی ماحول تو بہت برا ہے لیکن برے ماحول سے ایک اچھا سیرت و کردار سامنے آ رہا ہے. برا ماحول کس کا ہے؟ فرعون کا. اور اچھا کردار کیا ہے؟ اس کی بیوی حضرت آسیہ, بہت نیک خاتون. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, اور اللہ نے مثال بیان کی اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی. اس قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, ایک خاص موقع پر روح المعانی میں اس کا تذکرہ آتا ہے, وہاں پر یہ لکھا ہے کہ فرعون نے بہت حضرت آسیہ پر مظالم ڈھائے, اور ایک موقع پر ہاتھوں میں اس نے میخیں جو ہے وہ گاڑ کر کیلیں, اور یہ ہے کہ پتھر جو ہے وہ بھاری ان پر گرانا چاہتا تھا, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی حضرت آسیہ کی روح ہے کہ جو کہ قبض کر لی. اور اس موقع پر یعنی یہ دعا ہے کہ جو کہ حضرت آسیہ کی زبان پر وہ جاری ہوئی, اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, انہوں نے دعا کی حضرت آسیہ نے کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں جو ہے وہ ایک گھر بنا دے. اللہ اکبر, اللہ تعالی ہماری خواتین کو بھی یہ فہم جب وہ نصیب فرمائے. کہاں جو ہے وہ آج یعنی ذہن میں خیالات ہیں کہ بھئی یہاں سے ہم نکلیں کہیں, یعنی علاقے سے ہم ڈیفینس کے بنگلے میں جو ہے وہ گھر بن جائے, بحریہ ٹاؤن میں جو ہے وہ پلاٹ مل جائے تو جنت کا ایک لگتا ہے کہ پلاٹ ہے کہ جو کہ مل گیا. یہ ہیں وہ ساری چیزیں تمنائیں کہ جو آج دنیا میں ہماری ہمارے گھر والوں اور ہمارے خواتین کے اندر ہے. کاش کہ یہ فکر بھی ہو جائے کہ جو حضرت آسیہ دعا فرما رہی ہیں کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ, اور مجھے نجات دے فرعون اور اس کے برے عمل سے. ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے نجات دے دے ظالم لوگوں سے. اب اس کے بعد تیسری مثال ہے اور ایک سچویشن ہے, اچھا ماحول اچھا کردار. ومریم ابنت عمران, اور مثال ہے مریم علیہ السلام علیہا کہ جو کہ عمران کی بیٹی تھی. التی احسنت فرجہا, کہ جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. بلد الزنا کا یعنی الزام لگایا یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر, اللہ تعالیٰ مہر ثبت کر رہا ہے کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے تھے. اچھا ماحول کیا تھا؟ زکریا علیہ السلام کا پاک ماحول ملا, وہاں پر کردار آ رہا ہے مریم سلام علیہا کا. ونفقنا فیہ من روحنا, تو ہم نے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں اپنی روح میں سے پھونکا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. وصدقت بکلمات ربها, اور انہوں نے مریم سلام علیہا نے اپنے رب کی تمام باتوں کی تصدیق کی. وکتبی, اور ان کی کتابوں کی بھی اس کی تصدیق کی. وکانت من القانتین, اور وہ فرما برداریوں میں یعنی فرما برداری کرنے والوں میں سے تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً جو بھی یہ چھ صورتوں میں جو جوڑوں کی شکل میں احکامات ہمارے سامنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. تفصیلات انشاءاللہ یہ جو بھی تعارف آپ کے سامنے آ رہا ہے منتخب نصاب کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ 8 رکعت میں حافظ صاحب سے سنیں گے سماعت کریں گے اور 15 منٹ کا پھر چائے کا وقفہ ہوگا انشاءاللہ.